بات ہی یہ بیان کی گئی کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. اب معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے علاوہ جو بات بھی وہ کہے اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا, مان لینا. اور مقلد, تقلید کرنے والا, پنجابی میں اسے کہا جاتا ہے لائی لگ. اور یہ پنجابی کی ضرب المثل بھی مشہور ہے کہ لائی لگ نہ ہوئے گھر والا. یعنی اگر گھر والا بغیر سوچے سمجھے, بغیر عقل شعور سے کام لیے, بغیر دلیل کے کسی کی بات آئے سنتا ہے اور جو کچھ وہ سنتا ہے اس پر عمل کر گزرتا ہے, تو اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے, اس کا گھر آباد نہیں رہ سکتا. لہذا معاشرے میں فطری طور پر تقلید کو کسی صورت بھی اچھا نہیں, اور اسی لیے یہ ضرب المثل بنائی گئی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تقلید کا حکم نہیں دیا, بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا, اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, کہ اس چیز کی پیروی کرو, اتباع کرو کہ جو تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. تو یہاں ما انزل سے مراد بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک وہ کتاب و سنت ہیں. اور جس چیز سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کہ اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو. یعنی من دونہ اولیاء سے مراد کیا ہے؟ من دونہ اولیاء سے مراد تمام مفسرین نے اہوا, آراء اور بدعات لی ہیں. تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی آراء, بدعات اور خواہشات, اس کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. تو جب انسان اپنی یا لوگوں کی خواہشات پہ چلتا ہے, اس وقت بھی انسان دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے, اور جب لوگوں کی آراء پہ عمل کرے گا اس وقت بھی وہ کتاب و سنت سے دور ہو جائے گا, اور جب وہ بدعات کو اختیار کر لے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دین میں نئی ایجادات ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود اور ثبوت ہی نہیں. اور اس چیز سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے رہے, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کہ دین میں نئی ایجادات سے بچو. تو معلوم ہوا کہ تقلید یہ دین نہیں ہے, اور نہ ہی دین اسلام میں اس کا کوئی وجود اور ثبوت ہے. اور جن آئمہ کی تقلید کی جاتی ہے وہ آئمہ حضرات بذات خود اس تقلید سے روکنے والے اور منع کرنے والے تھے, جیسا کہ امام رحمہ اللہ, ان کا قول نقل کیا ہے امام ابو شامہ نے المعمل میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے, سوائے اس صاحب قبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی بات کے علاوہ ہر ایک کی بات کو قبول اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ بات جو آپ سے ثابت ہے اس کو ہر حال میں قبول کیا جائے گا, کسی صورت بھی اسے رد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہ میری تقلید کرو, اور نہ ہی شافعی کی, اور نہ مالک کی, اور نہ سفیان کی, یعنی کسی کی تقلید نہ کرو. ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی مخالفت کی ہے, تو تم یہ بات جان لو کہ شافعی کی عقل کام نہیں کرتی. یا ایسے ہی دوسرے مقام پر جب ان کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کسی کلیسا سے یا گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا, یا میرے گلے میں صلیب لٹکتی ہوئی دیکھی ہے کہ جس سے تم نے سمجھا کہ میں شاید غیر مسلم ہوں, اسلام کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے جانتے ہوئے, اس کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کروں گا. تو یہ آئمہ کرام بذات خود تقلید سے لوگوں کو روکتے تھے, منع کرتے تھے. اور امام و حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی, یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں قول مذکور ہے یا اسی طرح سے دوسرا قول در مختار وغیرہ میں کہ فرماتے ہیں کہ اترکو ما یقولو اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ اور ویسے بھی امام ابو حنیفہ کا اپنا قول جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور امام ابو احمد حاکم الکبیر نے اپنی کتاب القناء والاسماء میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطا، کہ میں نے افضل سب سے افضل ترین آدمی، سب سے بہتر شخصیت عطا بن ابی رباح، جو کہ مکہ کے مفتی تھے اور صحابہ کے شاگرد تھے، کہ جن کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 200 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطا، میں نے عطا سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ وعامت ما احدثکم خطا، اور عمومی طور پر جو چیزیں میں تم سے بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔ امام صاحب بتاتے خود اپنے اقوال، اپنی آراء، اپنے فتاوی اور اپنی بیان کردہ چیزوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ عمومی طور پر جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ سب غلط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آئمہ حضرات بتاتے خود اپنی تقریر کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور یہ شخصیات معصوم عن الخطا نہیں ہیں، اور کوئی شخص بھی ان کے بارے میں نہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ اسے یہ دعویٰ کرنے کی جرت اور ہمت اور طاقت ہو سکتی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہی بالاتفاق عقیدہ ہے کہ آئمہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں اور ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، کتاب و سنت اور چیز کی اتباع کرنا گویا کے راہ راست سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، اس سے دور ہونا اور بہکنا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ فلاں شخص کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیں، تو گویا کہ وہ اسلام کی اور کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے، وہ دین کی دعوت نہیں ہے، اس کی اپنی آراء، خواہشات اور بدعات کی دعوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت وہ منقطع ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک یہ بات بیان فرما دی، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ آپ یہ بات بیان فرما دیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش لے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع و باطل نہ کرو، یعنی ان کی مخالفت کر کے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کر کے انسان اپنے اعمال کو ضائع و باطل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کریں روکیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور ایک مقام پر فرمایا ان تطیعوه تهتدوا، اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور لازمی قرار دیا ہے، اور اسے جب انسان چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو گویا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید شدید سنائی ہے قرآن مجید میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے احادیث اور آپ کے فرامین کی، تو انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا کر دے یا انہیں دردناک عذاب پہنچائے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس قرآن مجید کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بات کی مخالفت ہوئی ہے، ایک غلطی انہوں نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید شدید سنائی ہے کہ میدان احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 50 تیر اندازوں کو درہ پر مقرر کیا تھا ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ تم نے کسی حالت میں بھی اس درہ کو نہیں چھوڑنا خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو. لہذا ان میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے اختلاف کر کے درہ کو چھوڑا, کچھ آدمی پیچھے رہ گئے اور زیادہ آدمی درہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اب جن آدمیوں نے درہ چھوڑا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنی رائے کی وجہ سے چھوڑا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں دی, تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی مخالفت کرنے کا یہ نتیجہ, بلکہ اس کی سینکڑوں اور بیسیوں مثالیں ایسی کتب احادیث اور کتب سیر اور تاریخ میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا آپ کے فرمان یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی جان بوجھ کر کے مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو یہ سب کچھ دکھا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا. مثلا صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر کوئی شخص مسجد میں اذان کی آواز سن لے اور اس کے بعد وہ مسجد سے نکلے تو اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. تو ایک شخص امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اسے مسئلہ بتاتے ہیں اور اسی اسناد میں اذان ہو جاتی ہے اور وہ شخص مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی اذان ہو چکی ہے لہذا آپ مسجد سے نہ نکلیے, نماز پڑھ کے جائیے گا. اس نے کہا کہ جی میرے ساتھی فلاں مقام پر میرا انتظار کر رہے ہیں لہذا میں وہاں جانا چاہتا ہوں, پہنچنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ نہ کی اور وہ مسجد سے نکل گیا اور سواری سے سوار ہو کے جب کچھ دیر ہی گزری تھی اور تھوڑا فاصلہ ہی اس نے طے کیا تھا تو وہ شخص اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اسی طرح سے صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے, امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ سید التابعین ہیں وہ خود اپنے گھر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کے دادا بھی صحابی ہیں اور بذات خود سید التابعین ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اور فقہاء مدینہ میں جو 7 مشہور فقہاء ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام حزن تھا, یعنی اس کا نام مطلب ہے غم پریشانی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے, تو اس نے کہا حزن. تو آبا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, تمہارا نام غم پریشانی نہیں ہے بلکہ تمہارا نام سہل ہے, آسانی اور کشادگی. تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے میرا یہ نام رکھا ہے لہذا میں اس نام کو تبدیل نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی رد نہیں کیا, اس کو کوئی جواب نہیں دیا. آبا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر تیرے آبا نے تیرا یہ نام رکھا اور تو اسی نام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. لیکن امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دادا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنا نام تبدیل کر کے سہر رکھ لیتے تو ہمیشہ ہمارے گھر میں خوشی ہوتی, ہمیں کسی دکھ اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا, کیونکہ ہمارے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جس کے نتیجے میں آج تک ہمارے گھر میں غم ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے اور ہم نے خوشی دیکھی ہی نہیں. یہ امام صاحب بذات خود بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نام تبدیل نہیں کیا جس کے نتیجے میں خاندان والوں کو یہ پریشانی لاحق ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو اسے شخص نے آتے ہی اپنا بایاں ہاتھ کھانے میں داخل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بائیں سے نہ کھاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, جیسا کہ بچے نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کل بھی زمین کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کھانے کے آداب بیان کیے اس میں بھی یہی بات بیان کی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جب یہ بات کہی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میرا یہ دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تو نہ کرے. اب راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس شخص کا یہ دائیں ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا، شل ہو گیا، سوکھ گیا اور ساری زندگی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا. نتیجہ کیا تھا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی دانستہ مخالفت کی ہے، جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو رد کیا ہے اور تکبر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی اور اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا، سوکھ گیا اور ناکارا ہو گیا، بیکار ہو گیا اور ساری زندگی اس ہاتھ کے ساتھ وہ کھا پی نہیں سکا. یہ نتیجہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ مقلد حضرات، ان کی دیدہ دلیری کہاں تک ہے، کس قدر یہ جرت کرنے والے لوگ ہیں کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی وہ اپنی تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف کی یہ بات ہے کہ اس مسئلہ میں کہ جو باب البیعان بالخیار، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں سودا کریں تو بائے اور مشتری، گاہک اور دکاندار، ان کو مجلس برخاست کرنے سے اس بات کا اختیار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ دونوں میں سے جو چاہے اس سودا کو منسوخ کر سکتا ہے. لیکن حنفی مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سودا کر لے تو سودا کرنے کے بعد مجلس موجود ہے، مجلس برخاست نہیں ہوئی، اسی مجلس میں کسی کو بھی سودا منسوخ کرنے کا اختیار نہیں. اب امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار دیا ہے وہ دونوں کو حل ہے. اس پر وہ فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے وہی درست ہے اور ترجیح اسی بات کو ہے، الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کے مذہب کو ہے اور ہمارے شیوخ نے بھی یہی بات کہی ہے. فرماتے ہیں نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، چونکہ ہم مقلد ہیں اور ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا فرض ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے اور دوسری طرف صرف تقلید کو اپنے اوپر بذات خود فرض قرار دے لیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کھلم کھلا مخالفت کی جا رہی. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے آپ دیکھیں کہ تفسیر عثمانی جو کہ شیخ الہند محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی انہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، تو اس حاشیے میں وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ دودھ پینے کی مدت حولین کاملین، پورے دو سال ہے، اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ وفصاله فی عامین، کہ بچے کا دودھ دو سال میں چھڑانا ہے. تو اس پر حاشیہ اور تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے یہ کثرت عادت کی بنا پر، اور غالب طور پر لوگ بچے کو دودھ دو سال ہی پلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے جو اڑھائی سال کی مدت بیان کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، جو دلیل ہوگی اس پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے، اور جو قرآن مجید نے مسئلہ واضح طور پر بیان کیا اور جو دلیل موجود ہے اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑا جا رہا ہے. اسی طرح سے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے فتاوی ملاشی کے، اس کے آخر میں ایک مکتوب ان کا ملحق ہے. اس مکتوب میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین احادیث کوڈ کی ہیں. ان تین احادیث کو کوڈ کرنے کے بعد بذات خود انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. پہلی حدیث انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی نعمت جدیدہ کی خبر ملے تو انسان سجدہ شکر بجا لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی نعمت جدیدہ کی خبر ملتی، وہ خوشی حاصل ہوتی، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہوتے اور سجدہ شکر کرتے. فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے، سنت سے ثابت ہے، لیکن ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ کہا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا، اور فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ سنت ہے، لیکن ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے اس کو مکروہ کہا ہے. تیسری حدیث کوٹ کی ہے, فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے امام نے اس کو مکروہ کہا. تو یہ تقلید کی خرابیاں ہیں کہ وہ انسان کو اس قدر جرت عطا کرتی ہے کہ انسان کھلم کھلا ببانگے دوہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے, احادیث کا انکار کرتا ہے. بلکہ اس مسئلہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کا دودھ روک کر کے, جس کو مسرات کہا جاتا ہے عربی میں اور پنجابی میں کہتے اکھڑا, تو وہ اگر جانور فروخت کرتا ہے اور خریدنے والا اس وقت دودھ دھوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت دودھ زیادہ برآمد ہوگا, تو جب وہ زیادہ دودھ حاصل ہونے کی وجہ سے جانور خرید لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے ٹائم میں جب وہ دودھ دوہے گا تو اس وقت دودھ کم مقدار میں حاصل ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اختیار رکھتا ہے خریدنے والا مشتری کے, چاہے یہ اپنے پاس یہ جانور رکھے اور چاہے یہ سودا منسوخ کر کے جانور واپس کر دے, اور اپنی قیمت نے فرمایا کہ یہ سا یعنی وہ سیر کھجے اس شخص کو دے گا کہ یہ جانور واپس کرتے ہوئے. اب یہ مسئلہ فقہا کے نزدیک, ان حضرات کے نزدیک کہ یہ چونکہ قیاس کے خلاف ہے کہ بھئی یہاں پر اس نے دودھ استعمال کیا ہے اور اس کا بدل وہ کھجوریں دی جا رہی ہیں, اور جنس دو ہونے کی وجہ سے, الگ الگ جنس ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ درست نہیں ہے اور ان کے قیاس کے خلاف ہے. اب اس حدیث کا انکار کھلم کھلا تو نہیں کیا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ غیر فقی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ فقی کے مقابلے میں اب دوسرا لفظ تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے, تو فقی کے مقابلے میں صفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی فقی کا مطلب ہے سمجھدار اور صفی کا مطلب بے وقوف, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں فقی اور غیر فقی, تو اب مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی سمجھدار نہیں ہے بلکہ بے سمجھ ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ غیر فقی ہیں, اور دیکھیے کہ اس کی زد کہاں جا کے پڑتی ہے اور یہ بات کہنے والے کون لوگ تھے, کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. تو آپ غور کیجئے کہ یہ بات سب سے پہلے منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہی تھی کہ یہ تو صفی لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, فقہا نہیں ہیں بلکہ سفہا ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا انکار کرنے کے لیے اور اپنی بات کو مذہب کو قائم رکھنے کے لیے صحابی کو کہا یہ غیر فقی ہے, لہذا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا, باب المسرات, اور اس میں یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے. اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی نقل کر دیا کہ وہی فتویٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان کی ہے, اور ثابت یہ کیا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور صحابہ پہ طعن کرتے ہیں یا اس قسم کے ہیلے اور بہانے کر کے اس حدیث کا رد کرتے ہیں, اسے قبول نہیں کرتے, تو ان کے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالاتفاق فقی صحابی ہیں, اس کو تو مانتے ہیں کہ ہم فقہ کا علم لینے والے ہی ان سے ہیں, تو لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جب یہی ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے, حدیث رسول بھی صحیح ہے, اور صحابی جس پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ غلط ہے. اور مزیداری کی بات دیکھیے کہ ایسا واقعہ جامع دمشق میں پیش آیا کہ ایک حنفی نوجوان, وہ جب اس جامع دمشق میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کر کے دیکھا کہ وہاں پر کچھ حلقے بنے ہوئے اور کچھ طلباء اپنے شیوخ سے درس حدیث لے رہے, ایک شیخ وہاں پہ بیٹھے ہوئے درس حدیث دے رہے تھے, تو اس نوجوان نے آ کر کے ان سے مسئلہ دریافت کیا اور پوچھا کہ مسررات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے فوری طور پر یہ حدیث کوٹ کی اور وہ بیان کی. جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے تو اس شخص نے فوری طور پر کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقی ہیں, تو ان کی روایت تو قابل قبول نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک بہت بڑا اژدہا یہ جامع مسجد دمشق کی چھت سے نیچے گرا اور تمام طلباء اور شیوخ اور اساتذہ وہ مسجد سے بھاگنے لگے ادھر ادھر, تو یہ نوجوان بھی بھاگا, لیکن یہ اژدہا سب کو چھوڑ کر کے اس حنفی نوجوان کے پیچھے ہو لیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ کوئی بھاگ نہ پائے. تو پیچھے سے تمام لوگوں نے, طلباء اور شیوخ اور اساتذہ نے کہا کہ تب کہ بھئی توبہ کر توبہ کر, تو نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گستاخی کے الفاظ اور کلمات کہے, ان کی شان میں جو تنقید کی ہے, ان کی تحقیر کی ہے. تو اس نوجوان نے فوری طور پر توبہ کی. تو فرماتے ہیں کہ اس کے توبہ کرتے ہی یہ اژدہا ایسے غائب ہوا کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرف اور کس سمت کو گیا. اور فرماتے ہیں فلم یورا اثرہ, کہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں پایا گیا. اس روایت کو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب المنتظم میں ذکر کیا ہے, اور اسی بات کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں ذکر کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث آ جاتی ہے, اس کے باوجود بھی اس کا یوں انکار اور رد کیا جاتا ہے, یہ تقلید کا ہی کرشمہ ہے. جبکہ تقلید کے بارے میں امام ابن عبد البر نے التمہید میں لکھا ہے کہ ان التقلید لیس بعلم, کہ تقلید علم نہیں ہے. اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ تقلید علم نہیں ہے, اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ المقلد لیس بعالم. فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے اور اجماع کیا ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا. اور بھی یہ تقلید کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی اصل ہے, اس کا منبع ہے. اور امام طحاوی کا قول نقل کیا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں, وہ فرماتے ہیں کہ لا یقلد الا غبی, کہ غبی آدمی کے سوا کوئی دوسرا آدمی جو احمق ہے, بے وقوف ہے, جس کو عقل اور شعور نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تقلید نہیں کرتا. اور ایسے ہی دوسرے آئمہ کے اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ تقلید کرنا یہ سراسر جہالت ہے اور تقلید کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایسے ہی سلطان باہو صاحب کا بھی قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تقلید کرنے والا شخص وہ حیوان کی طرح ہے, جانور کی طرح ہے. یہ اقوال نقل کرنے کا مقصد کسی پہ تان و تشنی نہیں ہے, اور ان ثابت کرنا مطلوب و مقصود نہیں ہے کہ ہم ان کو انسان نہیں کہتے یا ہم ان کو جانور بنانا چاہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان علماء نے, ان آئمہ نے, ان اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں, میں تو صرف ان کا ناقل ہوں, ان کو بیان کرنے والا ہوں. تو لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ تقلید کس قدر بری چیز ہے کہ آئمہ نے, علماء نے اس تقلید کو اس قدر برا کہا ہے, اور یہ تقلید علم نہیں ہے, اور مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا ہے. تو لہذا جو لوگ یہ تقلید کرتے ہیں یا اس کی طرف دعوت دیتے ہیں, ان لوگوں نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ ان کے آئمہ نے, ان کے علماء نے کیا بات کہی ہے, بلکہ یہ تقلید کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ اصول کرخی کے مصنف اور مؤلف نے یہاں تک اصول وضع کر دیے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کی کوئی تطبیق پیدا کی جائے گی, اس کو اپنے آئمہ کے قول کے موافق ڈھالا جائے گا, یا پھر اس آیت کو ہی منسوخ سمجھا جائے گا. اسی طرح سے دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس حدیث کو یا تو منسوخ سمجھا جائے گا یا پھر اپنے اصحاب کے قول کے موافق اسے ڈھالا جائے گا. اسی طرح سے اگر صحابہ کے آثار میں سے کسی کی بات ہو تو اس کے متعلق بھی یہی حکم. اور چوتھا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی جدید مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے اپنے اصحاب کی کتابوں کو دیکھا جائے, اگر اس میں یہ مسئلہ نہ مل سکے تو اس کے بعد جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کی کتابوں کو دیکھا جائے, جیسے شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں. اگر ان کتابوں میں مسئلہ مل جائے فبہا, اگر یہ نہیں ملتا تو پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کتاب و سنت میں تلاش کیا جائے گا. یعنی کتاب و سنت کا مقام اس وقت ہے کہ جب اپنے اصحاب کی کتابوں میں نہ ملے اور اپنی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ نہ ملے, اور آخر میں کتاب و سنت کی باری ہے جس کو اصل کہا گیا اور جس کے متعلق قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون, کہ اس چیز کی پیروی کرو, اتباع کرو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا. تو میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ما انزل سے مراد سب مفسرین بالاتفاق یہ بات بیان کی ہے کہ جو چیز کتاب و سنت میں مذکور ہو, اور جو چیز کتاب و سنت ہے اس کو ما انزل کہا گیا, اور کتاب و سنت کو ہی اصل چیز ہے, یہی اصل دین ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ تقلید اس کے یہ نتائج ہیں کہ انسان جان سے بوجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا انکار کرنے تک اتر آتا ہے اور اس کی تاویلیں کرتا ہے اور اس کو منسوخ سمجھتا ہے اور اپنے آئمہ کے اقوال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہرقل کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ وحدہ ولا تشرکوا بھی شیئا, کہ اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, وترکوا ما یقول آباؤکم, اور جو کچھ تمہارے آبا اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. تو اب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو پیش کرنا ہی سراسر زیادتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت ہی یہ دی ہے کہ اپنے آبا اجداد کی بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جسے امام ابن حسن نے بھی نقل کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی نقل کرتے ہیں, اور اسی طرح امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے مفتاح الجنہ میں, فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سنائی اور ان مسئلہ دریافت کرنے والوں نے آگے جواب یہ دیا کہ قال ابو بکر و عمر, کہ ابو بکر اور عمر یوں کہتے ہیں, تو فرمانے لگے قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر, کہ ابو بکر اور عمر نے یوں کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کے قول اور کسی کے فتویٰ اور کسی کے مطلب کسی کی بات کی طرف دیکھنا یہ سراسر اللہ علیہ وسلم کی ذات غنی کی توہین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے مترادف ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت بڑے موجودہ شیخ جو ہماری عدالت کے جسٹس بھی رہ چکے ہیں, میری مراد علامہ تقی عثمانی صاحب ہیں, کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تقلید کی شرعی حیثیت. تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اگر اپنے امام کے قول کے خلاف اس حدیث کو پائے, تو فرماتے ہیں کہ سوائے سنگین افراتفری اور گمراہی کے کچھ بھی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے تو گمراہی پھیلتی ہے اور سنگین افراتفری پھیلتی ہے, جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت و فرما برداری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان تطیعوا تهتدوا, کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, تابعداری کرو گے, فرما برداری کرو گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, میری تابعداری کرو, میری پیروی کرو, میرے پیچھے چلو, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقلید نہ تو شرعی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی عقلاً یہ درست ہے. عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے تقلید کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اور یہ ایسا عمل ہے جو کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ دین کے نام پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں پھر ہمیں بھی بیان کرنی پڑتی ہیں اور بتانی پڑتی ہیں کہ بھئی یہ تقلید جو کرنے والے احباب اور حضرات ہیں اور جن کی تقلید کا یہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, وہ ذاتیں خود تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری عام بیان کردہ باتیں غلط ہیں, اور پھر ان فقہا نے ہی اپنی کتابوں میں یہاں تک یہ بات لکھ رکھی ہے, جیسا کہ در مختار میں ہے اور فتاوی شامی جسے رد المختار یعنی در مختار کی شرح بھی کہا جاتا ہے, اس میں یہ قول مذکور ہے ان فقہا کا. وہ فرماتے ہیں کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفنا خطا یحتمل الصواب, کہ ہمارا مذہب صحیح ہے اور ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا مذہب غلط ہو سکتا ہے اور ہمارے مخالف کا مذہب صحیح ہو سکتا ہے. یعنی جس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں مذہب ہونا ثواب یحتمل الخطا, کہ ہمارا مذہب صحیح ہے, وہ غلطی کا بھی امکان ہے, خطا کا امکان ہے, احتمال موجود ہے. اور پھر فرماتے ہیں مذہب و مخالف نہ خطا, ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے, یحتمل الثواب, اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تقلید کا ہی نتیجہ ہے, اور آپ دیکھیے کہ تقلید کے نتیجے میں کیا کچھ ظاہر ہوا اور کیا کیا فسادات ہوئے, کیا کیا لڑائیاں ہوئیں. اگر یہ ساری باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسباب اختلاف الفقہا، ہمارے موجودہ دور کے بہت بڑے عالم دین اور محدث مولانا ارشاد الحق اثری صاحب کی یہ کتاب، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مقلد حضرات باقاعدہ ان کے درمیان میں جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں میں مارے گئے، اور اسی تقلید نتیجہ تھا کہ بیت اللہ میں چار مسلح قائم تھے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں چاروں مسلحوں پر ادا کی جاتی تھی، اور ان کے پیچھے ان کے ماننے والے، ان کے مذہب والے، ان کی آئمہ کی تقلید کرنے والے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جس کے نتیجے میں بیشتر دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہوئیں، خراب ہوئیں، کہ وہ امام رکوع میں جا رہا ہے تو دوسرے لوگوں نے بھی اپنی تکبیرات انتقال سمجھتے ہوئے سمجھا کہ ہمارے امام نے شاید یہ تکبیر کہی ہے، تو وہ لوگ اپنی حالت کو بدل بیٹھے، اس طرح سے کسی کا رکوع خراب ہوا، کسی کا جلسہ خراب ہوا، کسی شخص کا سجدہ خراب ہوا، کسی کا قیام خراب ہو گیا، یوں نمازیں ضائع ہوتی رہیں لوگوں کی. اس کی تفصیلات جانیے، آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو لہذا الرحلہ سعید بن جبیر، اس کو پڑھ کے دیکھیں گے، یہ چار مسلح باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر بیت اللہ میں موجود رہے ہیں، یہ تقلید کے ہی نتائج تھے. اور اسی طرح سے یہ تقلید کی ہی ایک خرابی ہے کہ انسان کتاب و سنت کو براہ راست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے آئمہ کے اقوال کیا ہیں، ہمارے امام نے کہا کیا کہا، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، جبکہ مسلمان آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرے، اسے مانے، اور اللہ اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو اس سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے. تو امام ابو حنیفہ جن کی یہ تقلید کرتے ہیں اور جس تقلید کی طرف یہ دعوت دینے والے ہیں، انہوں نے جب بذات خود یہ فرما دیا کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے. اور امام صاحب کا اپنا قول جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عامت ما احدثکم ختم، عمومی طور پر جو باتیں میں تم سے بیان کرتا ہوں، فتاوی جات ہیں، اقوال ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ سب غلط ہیں. تو جب امام صاحب بتاتے خود یہ باتیں کہنے والے ہیں، تو اب یہ لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کی بات مانیں اگر وہ تقلید کرنے والے ہیں. تو مقلد جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، تو امام حنیفہ تو یہ باتیں فرما رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بتاتے خود بھی ان آئمہ کی باتیں نہیں مانتے جن کی یہ تقلید کے دعوے دار ہیں. اور پھر یہ دوسری بات کہ کیا امام حنیفہ کسی کے مقلد تھے، تو یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام حنیفہ کسی کے مقلد نہیں تھے. تو امام حنیفہ کا راستہ کون سا ہوا؟ یہ تقلید نہ کرنا، کتاب و سنت کو براہ راست اختیار کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان تقلید کی خرابیوں سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور ہر معاملہ میں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا. قرآن جی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو، اور لیکن کس کے ساتھ؟ آسمانی کتابوں اور دلائل کے ساتھ. تو جب یہ مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے مفتی سے کہ بھئی آپ یہ مسئلہ بتائیں کہ اللہ اس کے اصول کا کیا حکم ہے، تو یہ سب کے نزدیک بالاتفاق یہ تقلید نہیں ہے. مفتی سے سوال کرنا اور مفتی کا جواب دینا کتاب و سننے سے اور اس کا مسئلہ بتانا، یہ اس کی تقلید نہیں ہے. اس لیے کہ مفتی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس میں یہ قید لگائی جاتی ہے کہ اللہ اس کے اصول کا حکم کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ لکھتے ہیں کہ علماء کرام مفتیان اعظم اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے اصول کا کیا حکم ہے. جب کوئی آدمی یہ مسئلہ دریافت کرتا ہے، اسے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم بتا دیا جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنے والا شخص یہ مقلد نہیں ہوا کرتا. یہ مغالطے دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بھی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ یہ تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ تقلید ہے ہی نہیں. اور سب نے بالاتفاق، فقہا نے اور جن لوگوں نے لکھی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ مفتی کی بات پر عمل کرنا، اس کے فتویٰ پر عمل کرنا یہ تقلید نہیں ہے. اور جب دریافت کیا جاتا ہے سوال کرنے والا، تو سوال کرنے والا آدمی جو ہے وہ دریافت کر رہا ہے دلائل سے، لہذا مقلد جو ہے وہ تو پوچھ ہی نہیں سکتا. وہ تو اپنے امام کی بات کو بغیر کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے منو ان ماننے کا پابند ہوا کرتا ہے، جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں اور ہوتا ہے ایسا، اور جیسا کہ اس تقلید کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور نور الانوار جو کہ مشہور فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، اس میں یہاں تک یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ لوگ عمر بالحدیث لن صد باب الرائی، اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا تو رائے کا دروازہ، قیاس کا دروازہ، اور ہمارے خیالات کا دروازہ، اور فقہا کی باتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. لن صد باب الرائی، تو تو وہ جانتے ہیں کہ حدیث رسول پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ دروازے بند ہو جائیں گے، تو یہ دروازے بند کرنے کی تو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو بات کہہ رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم براہ راست کتاب و سنت کو اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس تقلید سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے ان آئمہ نے اور ان شیوخ نے اور ان لوگوں نے منع کیا ہے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کتاب و سنت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے ذریعے سے انسان سراسر گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات جیسا کہ میں نے اقوال نقل کیے ہیں، ایسا اس کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ببانگ دہر کھلم کھلا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فتنہ سے اور ان چیزوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ساتھ میں نصیب فرمائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت کا بھی حقدار بنائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد کیا نئی نئی چیزیں نکالنی، کیا ایجادات کی، تو ان ایجادات میں سے ایک تقلید بھی ہے۔ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ علم ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین میں نئی ایجادات کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے فضیلت الشیخ محمد حسین ظاہری۔ تو اس سے پہلے میرے بھائی اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو موضوع تقلید ابھی بیان کی ہے اس کے موضوع پر ہوں گے اور شیخ صاحب ان کے جواب دیں گے، تو اس کے بعد کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہے اس کی موضوع کے علاوہ بھی تو اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ آپ کو سوال کرنا چاہیں وہ اپنے اپنے ہاتھ گھڑے ہینڈ ریز کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور اس کا ترتیب سے جواب دیا۔ اللہ خیر، کوئی بھائی جو ہے وہ مائک پر جم نہ کرے، اللہ کو ذائقہ رکھے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت اوپن ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ سب کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے بسم اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے میرے بھائی، کون بھائی پہلے؟ ام حفصہ ہیں، تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام حفصہ، ایک منٹ آپ مجھے پی ایم میں سوال لکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے گا، لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ابو صاحب بھائی مائکرو فون پر تشریف لیں۔ ابو صاحب بھائی، آپ مائکرو فون پر آ جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بس میرے ساتھیوں کے سوالات کا ٹائم دیتے ہیں تو ساتھیوں میں سوالات کرنے دیں، تو ترتیب سے باری باری میرے بھائی آتے جائیں، کوئی بھائی جمپ نہ کرے مائک پہ۔ جزاکم اللہ۔ تو جی، پہلے بھائی آپ آ سکتے مائک پہ۔ السلام علیکم۔ تو شیخ صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ تمام کے سوالوں کا جواب دیں گے ان شاء اللہ، باقی پھر انشاءاللہ پرائیویٹ میں بعد میں ملک بھائی کچھ باتیں کریں گے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، انشاءاللہ العزیز۔ شیخ صاحب، یہ سوال آیا ہماری بہن کی طرف سے، کیونکہ ان کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں ان کا سوال پاٹ دیتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھ رہی ہیں اس طرح: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ صاحب اللہ آپ کو جنت الفردوس سے نصیب کرے، آمین، اور سارے مسلمانوں کو آمین۔ جب میں کسی مکلف کو یہ بات کہتی ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرے مذہب ہے، اور جو یا وہ دوسری بات کی جو انہوں نے امام یعقوب کے کو بتایا تھا کہ میں جو بھی کچھ کہتا ہوں اس کو لکھو مت، کیونکہ آج میری رائے کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو سکتی ہے، اور ان کی دوسری باتیں۔ تو وہ مکلف کہتے ہیں کہ یہ بات انہیں علماء کے لیے کہیں ہمارے لیے نہیں کہیں ہے۔ ذرا اس سلسلے کا تبصرہ کر دیجیے شیخ صاحب۔
جی،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ جو یہ بات معلوم کی گئی ہے کہ جب کسی مقلد سے جو بات ہوتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اور امام صاحب نے قاضی ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ ہماری وہ باتیں بیان کرو جو باتیں ہم سے ثابت ہوں، اور جو باتیں ہم سے ثابت نہیں ہیں وہ ہماری طرف منسوب نہ کہو کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے معاملہ میں اور آراء کے معاملہ میں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آج ہماری رائے کچھ ہوتی ہے اور کل کو کچھ ہوتی ہے، تو لہذا ہماری تمام آراء جو ہیں ان کو نہ لکھا کرو، اور یہ حجت نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاضی ابو یوسف صاحب کو فرمایا ہے اور علماء کے لیے یہ بات ہے، تو کس قدر حیران کن بات ہے کہ اگر قاضی ابو یوسف جو کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں اور بڑے شاگردوں میں ہیں اور ان کی وجہ سے ہی حنفی مذہب پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو اگر قاضی ابو یوسف صاحب کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کے فتاواجات اور ان کے اقوال اور اس قسم کی باتوں کو بیان نہ کریں اور ان کو نہ لکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نہ عالم ہیں اور نہ ان کے پاس اس قدر علم ہے وہ امام حنیفہ کی ان ساری باتوں کو لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ قابل عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حنیفہ نے بذات خود یہ بات بتا دی کہ قاضی ابو یوسف کے لیے میرا مذہب اور ہے اور ان لوگوں کے لیے مذہب کچھ اور ہے، اور قاضی ابو یوسف پھر حنفی تو نہ ہوئے، امام صاحب کے مقلد تو ثابت نہ ہوئے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوئے. اور دوسری بات کہ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ علماء کے لیے، تو جو بات علماء کے لیے ہوتی ہے امت الناس تو بالاولا اس بات کے پابند ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہوا کرتا، اور تقلید کا مطلب ہی یہ ہے. تو جب علماء کو اس بات سے منع کر دیا گیا تو امت الناس کو اس بات کی کیسے اجازت ہو گئی؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ علماء تو جانچ پرکھ کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید عامت الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے. تو جبکہ یہ علماء حضرات ہی بذات خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، تو جب یہ خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، تو پھر یہ بتایا جائے کہ بھائی ان کا کون سا دعویٰ درست ہے، کہ یہ امام حنیفہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ درست ہے یا کہ امام حنیفہ کی باتیں نہ ماننے والے کہ یہ ان باتوں کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی پیروی کرنے والے بذات خود مجتہد ہیں. اور پھر اسی طرح سے ان اقوال کا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، کیا اور کس کی بات زیادہ قوی ہے؟ امام حنیفہ کے دونوں شاگرد یعنی شیخین قاضی ابو یوسف اور امام محمد، یہ امام صاحب کی مسائل میں دو تہائی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. تو دو تہائی مسائل میں جب یہ امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، تو یہ امام صاحب سے اختلاف کرنے کی وجہ سے یہ تقلید کے دائرہ کار میں رہتے ہیں. تو جب یہ تقلید کے دائرہ کار میں رہتے ہیں، ان کو مقلد مانتے ہیں، تو ہم ان علماء سے گزارش کریں گے کہ یہ بھی امام حنیفہ سے اختلاف کر لیں کتاب و سنت کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب پھر بھی ان کے دائرہ کار میں ہی رہیں گے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اختلاف کر لیا تو ہم حنفی نہیں رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی وضع کردہ اصول ہے کہ آپ اپنے اصول بذات خود ہی وضع کرتے ہو، بذات خود ہی اس کی مخالفت کرتے ہو، تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے. جو امام صاحب نے قاضی ابو یوسف کو کہا اسی کے تمام دوسرے لوگ بھی پابند ہیں، اور وہی بات امام صاحب کی صحیح ہے کہ بھی میری باتیں ان میں روزانہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور بذات خود ان کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ امام صاحب کا پہلے قول اور تھا، بعد میں قول اور تھا. تو اب یہ بات بتائی جائے کہ یہ پہلے والے اقوال کو مانتے ہیں یا بعد والے کو مانتے ہیں، تو یا یہ دونوں کو مانتے، دونوں پہ عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ امام صاحب کا جو پہلے والا قول ہے یہ اس کے ماننے کے پابند ہیں، بعد والے قول کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ یہ تبدیلی کے قائل نہیں ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی نا، جیسے ایک پٹھان تھا، اس سے کسی دوست نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں آپ کی عمر کیا، تو اس نے کہا 40 سال. پھر اس نے 40 سال بعد 20 سال بعد پوچھا کہ آپ کی خان صاحب عمر کیا، اس نے کہا 40 سال. پھر 20 سال بعد پوچھا کہ 40 سال، تو انہوں نے کہا جی خان صاحب 80 سال عمر ہوگی آپ 40. وہ کہتے ہیں خان صاحب ہیں، بات ایک ہی رہتی ہے، ہماری بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تو بات غلط ہے. حالانکہ امام صاحب کی باتیں ان میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ قول ہے اور بعد میں اس سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں امام صاحب کا قدیم قول اور جدید قول، پہلا قول اور بعد والا قول، اس میں جب تبدیلی آئی ہے تو بعد والا قول ہے. تو یہ حضرات بتاتے ہیں خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ کر کے جو بات بتاتے ہیں کہ جی امام صاحب کا یہ مفتا بہی قول کون سا ہے اور مفتا بہی بات کون سی ہے، تو یہ مشتبہی اور غیر مشتبہی کا جو فرق کیا گیا ہے یہ کیوں فرق کیا گیا؟ پھر یہ مشتبہی اور غیر مشتبہی اس کا فرق کر کے کن کو بتایا گیا؟ علماء کو بتایا گیا یا عامۃ الناس کے لیے یہ باتیں ہیں؟ تو بتاتے خود بھی وہ اسی بات کو مانتے ہیں جو مشتبہی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور اسی پر عمل لوگوں کو کروانے کی اور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. لہذا یہ باتیں جو ہیں بتاتے خود اس میں تعارض اور تناقض موجود ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, عقیدہ نظریہ اس کا غلط ہو جاتا ہے, کتاب و سنت کی وہ مخالفت کر بیٹھتا ہے, تو اس وقت ظاہراً اور حقیقتاً اور عملاً یہی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ شخص لازمی طور پر اس کے اقوال میں, اس کے اعمال میں, اس کے عقائد اور نظریات, ان ساری چیزوں میں تعارض اور تناقض پیدا ہوگا, تضاد پیدا ہو جائے گا اور وہ سارا الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو عمل میں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لسنر بھائی آئیے, دیا آپ کا سوال ان شاء اللہ. فضل
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ شیخ صاحب, ایک دفعہ پھر آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ میں یہاں حرم مطلب جدہ میں ہوتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے اس دفعہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنا کفن جو ہے وہ پاکستان سے لے کے آتے ہیں اور یہاں آب زمزم سے بھگوتے ہیں, پھر اس کو سکھا کے اپنے پاس واپس لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم جب فوت ہوں گے تو ہمیں اس کفن میں دفنایا جائے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اور پلس یہ کہ میں نے خود بلا کے خود بھی اس دفعہ مجھے بہت عجیب سی بات لگی کہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کے اپنی انگلیوں سے کچھ نام لکھ رہے تھے اس کے اوپر. ویسے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ لوگ منع کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل, وہ کر لیتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ نام لکھ رہے تھے وہ جی مختلف قسم کے. تو یہ کیوں لکھ رہے تھے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ لوگ آب زمزم کے ساتھ اپنے کفن کو دھو کر کے لاتے ہیں, تو بھائی آب زمزم اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے ماء زمزم لما شرب له, کہ ماء زمزم جس مقصد اور نیت کے لیے پیا جائے گا وہی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نیت, دعا اور مقصد پورا کر دے گا. تو اب یہ آب زمزم اسے پینے کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے, اور کفن دھو دیا گیا اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا, پانی کا اثر تو زائل ہو گیا, اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ بات ایسی بیان نہیں فرمائی کہ جس کپڑے کو یہ زمزم لگ جائے وہ باب برکت ہو جائے گا یا اس میں کوئی شفا ہو جائے گی. تو ایسا معاملہ لوگوں نے بتاتے خود ہی پیدا کر رکھا ہے اور بنا رکھا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس قسم کے نظریات لوگ بناتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعات میں ہی شمار ہوتی ہیں اور خلاف شرع ہیں. باقی رہا مسئلہ کہ جو لوگ بیت اللہ کی دیوار پر چڑھ کر کے انگلیوں کے ساتھ نام لکھتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے اپنے ایسے بے شمار اعمال ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود اور ثبوت نہیں. تو جس شخص کے لیے وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں. کسی کا اس دیوار پر نام لکھ دینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا, نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, بلکہ وہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے لیے خصوصی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر خاص اپنی رحمت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اس پر احسان ہوا ہے کہ اس کو یہ سعادت نصیب کی ہے, لہذا اسے چاہیے کہ وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے اپنے بھائیوں کے لیے جن کے وہ نام لکھ رہا ہے, وہ ضرورت مند ہیں اور وہ پریشان ہار ہیں, تو ان کے لیے دعا کرے. یہ ہے شرعی طریقہ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ جو ایسے اختیار کیا جا رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے اور اس کی کوئی کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خطب بھائی آپ تشریف لائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اسباب اختلاف فقہا جو کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ میں نے وہ نام نوٹ نہیں کیا, اور ایک اس موضوع سے ہٹ کر ایک دو سوال ہے میرے شیخ صاحب سے کہ یہ میں ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بریل بھی ہے تو میں نے وسیلے کی بات چھیڑی تو اس نے کہا کہ نہیں وسیلہ ہے اس نے کہا کہ وسیلہ ہے اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی مجھے ریفرنس دی اور ابن تیمیہ کی ریفرنس دی کہ اس نے رحمہ اللہ کی ریفرنس دی کہ اس نے لکھا ہے ایک کتاب میں فتاوی ابن تیمیہ ولیوم 2 اور پیج 150 اور تاریخ ابن کثیر اعظم کی کہانی میں مطلب یہ واقعہ ہے کہ جی میں تو بہت تیز تیز بول رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے شاید کچھ خرابی ہو سسٹم میں ابھی آواز اچھا جی جزاک اللہ خیر تو انہوں نے مجھے کچھ یہ ریفرنس دی اور پھر کہا کہ صحیح بخاری سے بھی وارد ہے کہ وسیلہ مطلب ہے تو اس نے کچھ فضائے صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں چیپٹر جو جہاد کا ہے اس میں اور مسلم میں فضائل صحابہ کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے اور سورہ بقرہ 252 آیت تفسیر ابن کثیر کا بھی اس نے مجھے ریفرنس دیا ہے تو ذرا میں شیخ صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس اس نے دیے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور مطلب یہ یا اپنے طریقے سے انہوں نے اپنے مطلب نکال کر گڑی ہیں یہ سب کچھ اور کہتے کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے لوگ اس کو مطلب صحابہ اجمعین لے جاتے تھے کہ بارش اور وغیرہ کے لیے دعا کرو تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ وسیلے کی جو ریفرنس نے دی ہے یہ صحیح ہے اگر صحیح ہے اور مطلب ہے اس میں اور انہوں نے اپنے آپ سے جو مطلب نکالے ڈالیں اگر یہ ہے تو مجھے اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں جزاک اللہ خیرن
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسباب اختلاف الفقہا یہ کتاب کس نے لکھی ہے یہ ہمارے موجودہ دور کے بہت بڑے عالم دین اور محدث شہیر مولانا ارشاد الحق اثری صاحب حافظہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد سے مطبوع ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وسیلہ کے متعلق تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ وسیلہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک وسیلہ ہے شرعی اور ایک ہے غیر شرعی صحیح وسیلہ کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اہل ایمان کو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو تو اس وسیلہ کا معنی مفہوم کیا ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنا تو اب شرعی وسیلہ کی تین ہی قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنایا جائے اور اسے وسیلہ بنا کر کے دعا کی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانے کے لیے قرآن مجید اور احادیث میں بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں میں صرف ایک بات یہاں بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کا وسیع ہے یا اسی طرح سے دوسری حدیث میں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات یہ اللہ کی صفت ہیں تو لہذا یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ تو اس کے لیے یہ مشہور حدیث صحیحین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو غار میں چھپ گئے تھے اور پھر غار کا منہ بند ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما دی
تیسرا شرعی وسیلہ یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کروایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے آپ سے کوئی دعا نہیں کی اور نہ آپ کا واسطہ اور وسیلہ ڈالا، بلکہ جیسا کہ آپ نے بذات خود ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ سے باہر لے کے گئے اور نماز استسقاء ادا کی گئی اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کی گئی، یعنی ان سے دعا کروائی گئی. تو اب یہ بات تو طے شدہ ثابت شدہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے اور ان سے دعا کروائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کوچ کر چکے تھے اور فوت ہو چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا گیا. تو جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں بذات خود ہی ان کے یہ استدلال یہ باطل ہے اور یہ ان کے خلاف ہی تو حجت اور دلیل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تین جو ہے طریقے، یہ شرعی طریقے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے غیر شرعی ہیں، اور مردوں کا واسطہ دینا، وسیلہ ڈالنا یا فوج شدگان کا، ان کے صدقے، ان کے تفیل، ان کی حرمت، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اور ان کو واسطہ اور وسیلہ بنانا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں، تو اس کی شرم کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود اور ثبوت ہے. تو جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اس وسیلہ کے مردوں کا وسیلہ ڈالا جائے اس کے قطعاً قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے سخت مخالف ہیں. اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ واضح حجت اور دلیل ہے، جس کے متعلق شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. تو لہذا اس کتاب کا اردو ترجمہ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے پاکستان میں، تو وہ لے کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کیا موقف ہے. تو یہ جو بات بیان کی گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق، تو یہ بات درست نہیں ہے، غلط بات ہے. شیخ الاسلام کا قطعاً یہ موقف نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی وسیلہ، اور جو اختلاف اصل میں شروع ہوا ہے دین اسلام کا، جو لوگوں نے انکار کیا ہے اور جن لوگوں نے شرک کیا، جو شرک میں مبتلا ہوئے، اس کی ابتدا اصل میں اسی غیر شرعی جو مردوں کا وسیلہ ہے اس سے شروع ہوئی ہے. جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری سنتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں، ہماری ان کی آگے اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ جتنے بھی قبروں پر جانے والے ہیں اور قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، یا اللہ اس کے رسول کے احکامات کی صریحاً مخالفت کرنے والے ہیں، یا قبر والوں کے متعلق یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان دینے والے ہیں، تو جب ان سے بات پوچھی جائے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں، یہی عقیدہ نظریہ رکھ کر کے وہ ان سے مانگتے ہیں اور ان کے سامنے حاجات اور ضروریات پیش کرتے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا، مکہ والے یہی بات کہتے تھے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات معلوم کروانا چاہتے ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو اسے معلوم نہیں ہے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو، اسے اس کے علم میں لانا چاہتے ہو. تو پھر آخر میں کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک اور منزہ ہے، بلند و بالا ہے جو شرک کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو شرک قرار دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان میں مردوں کا وسیلہ ڈالتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ وسیلے کا سلسلہ، یہی اصل میں شرکیہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصر بھائی آ جائیے، انشاءاللہ سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب بھائی، آپ دونوں ڈسٹرب کے موڈ میں چلے گئے، مجھے ایک دفعہ پی ایم کر کے دونوں ڈسٹرب کے موڈ میں چلے گئے تاکہ آپ کو لوگ تنگ نہ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ عبد الناصر صاحب آ جائیں. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ پچھوڑے ہیں پھر انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا. عبد الناصر صاحب آپ تشریف لائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے آج سے تین چار ہفتے پہلے پولٹک پر ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کے بہت سے رشتے دار بریلوی اور دیوبندی ہیں، تو اس بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ یہ بات جائز نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بھائیوں نے اس کے بعد ہم سے دلیل وغیرہ مانگی ہے, تو میں آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بارے میں دلیل دے سکتے ہیں کہ ہم دیوبندیوں اسپیشلی دیوبندیوں کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیرا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں میں نے اس دن باضابطہ طور پر دیوبندیوں کا مکمل عقیدہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ. تو اس ان کے عقیدہ نظریہ کی تمام تفاصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شمائم امدادیہ جو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر و مرشد ہیں اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کے یہ ملفوظات اس کتاب میں جمع کیے ہیں. تو اس میں انہوں نے وحدت الوجود کا یہ عقیدہ اور اس کی یہ تفصیلات بیان کی ہیں اور دیوبندی سب کے سب یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے تو وہ اس کا کھلم کھلا انکار نہیں کرتا اور ان کی کتابوں سے اور ان علماء سے اعلان برات نہیں کرتا, لہذا اس کی یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو جو شخص اس قسم کا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ رکھے, تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ شرک اور کفر کرنے والے شرکیہ عقیدہ رکھنے والے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, اس لیے کہ نماز جنازہ میں اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں بخشش کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو منع کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا ہے, منع کر دیا ہے, اور بلکہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعائیں کرنے اور ایسا معاملہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. لہذا یہ قرآن مجید میں بات مذکور ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. اور پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن آخر میں اس کے نے کہہ دیا کہ ابراہیم السلام کی بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. تو یہ یہاں سے بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی اور نہ کر سکتے ہیں. تو لہذا اس فعل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. اور پھر سبب بھی بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کی جب تک ان کو علم نہیں ہوا. جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میرا والد اسی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ نظریہ پر فوت ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. تو معلوم ہوا کہ جو شخص عقیدہ شرک پر فوت ہو جائے اور شرکیہ عقیدہ رکھا ہو تو وہ شخص جو ہے وہ اس کا نہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, اس کا نہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اس قسم کا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ رکھے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, خواہ وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو خواہ وہ اپنے آپ اہل حدیث کہلوانے کا ہی مدعی کیوں نہ ہو دعوے دار کیوں نہ ہو, جو شخص بھی شرک کرتا ہے مشرک آدمی جو کہ شرک اکبر میں مبتلا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی اور نہ اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لسنر بھائی آ جائیے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد بھائی میری باری تھی, مجھے مائکرو فون پر آنا پڑا. پہلے ہمارے ایک دوست نے سوال لکھا ہوا ہے اور ان کا سوال میں پڑھ کر آپ کو سنا لیتا ہوں. کہ انہوں نے لکھا کہ ملک بھائی میرا ایک سوال ہے کہ کیا پرائز بانڈ کی شریعت حیثیت کیا ہے, قرآن و سنت سے دلیل ارشاد فرمائیں. یہ شیخ صاحب آپ کے لیے سوال ہے, آپ تشریف لائیے مائکرو فون پر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرائز بانڈ اس کی شرعی حیثیت کے متعلق سوال کیا گیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ پرائز بانڈ کی بنیاد کیا ہے.
پرائز بانڈ میں دو چیزیں جمع کی گئی ہیں، سود اور جوا. جوا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے لگائے جاتے ہیں وہ پیسے اگر اس کا نمبر یا اس کی باری آ جائے جس پہ اس نے لگائے ہیں تو وہ پیسے بھی اس کے پاس رہتے ہیں اور اتنے ہی پیسے اس کو مزید ملتے ہیں. یہ صورت ہوتی ہے. یا جیسا کہ یہاں سرکس وغیرہ والے وہ ایک مطلب کہ گھماتے ہیں سوئی وغیرہ اور اس پر جو ہے مختلف قسم کے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو جس جانور پر اس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں وہی جانور آ جائے، یا وہ بعض اوقات تین چار وہ جانور کی تصویریں ایک ہی جگہ بنی ہوتی ہیں اور سوئی وہاں آ کے رک جائے تو پھر اس کو تین چار گنا وہ پیسے اتنے ہی جتنے اس نے لگائے ہیں داؤ پر وہ اسے پے کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے جوا. اور آپ جانتے ہیں کہ جوا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے قرآن مجید میں. اور دوسرا ہے سود، تو سود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اس میں اصل میں دونوں چیزوں کی آمیزش ہے کہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے. تو جوا میں تو اصل رقم چلی جاتی ہے کہ اگر جس پہ انہوں نے داؤ لگایا ہے تو داؤ میں اگر اس کا داؤ نہیں نکلا تو اس کی ساری رقم چلی جائے گی، اس کو کچھ بھی باقی نہیں ملے گا. لیکن سود میں اصل ذر باقی رہتا ہے اور اس کے باوجود اس کو زیادہ پیسے بڑھا چڑھا کر ملتے ہیں، بڑھوتری جو ہوتی ہے. تو اب اس پرائز بانڈ میں یہ دونوں ہی چیزیں مکس ہیں اور جمع ہو چکی ہیں، یہ سود اور جوا. جوا اس اعتبار سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے پیسے لگائے ہیں، وہ بانڈ خریدا ہے، اگر اس کا نمبر نکل آئے گا تو کئی گنا زیادہ پیسے اس کو مل جائیں گے، یا جو اس کا انعام نکلے گا وہ اس کو مل جائے گا فوری طور پر. یہ ہے جوئے کی ایک صورت. اور سود کی صورت یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اس میں اصل ذر باقی رہتا ہے کہ جب یہ شخص کسی بھی وقت میں وہ بانڈ جو اس کا نمبر نہیں نکلا ہے وہ فروخت کرنا چاہے تو حکومت کو جا کر کے یا بینک میں جا کر کے وہ واپس کرنا چاہے تو اس کو اصل پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں مکس ہونے کی وجہ سے سود اور جوا یہ پرائز بانڈ حرام ہیں اور اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لسنا بھائی آئیے آپ کا سوال.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال تھا شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم بغیر وضو کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو ہاتھ تو نہیں لگا رہے ہوتے لیکن اسکرین کے اوپر قرآن شریف ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا یا وضو کرنا ہی پڑے گا؟ اور دوسرا، میرے ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا سے، ان کا تعلق ہے، یہ کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے.
السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے صاحب، اب میں جس مسلک میں پہلے اپنے آپ کو سمجھتا تھا یا ہمارے جو گھر والے جو سارے لوگ ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلتے تھے، پھر اس میں کافی لوگ رفیدن نہیں کرتے نماز میں، مجھے بعد میں پتا چلا کہ رفیدن بھی کرنا چاہیے تو میں نے رفیدن کرنا شروع کر دیا. تو اب جو لوگ میرے پہلے کے ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا مسلک بدل گیا، اب صرف شافی ہو گئے یا اب اہل حدیث ہو گئے یا فلاں ہو گئے ایسا ہو گئے، تو اس سے کیا مسلک بدل جاتا کوئی حدیث کو ہم سن کے اس کو ہم فالو کرنے سے؟ جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا جو سوال بھائی نے کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے. جیسے کہ کسی شخص کو قرآن مجید زبانی یاد ہو تو ایسی صورت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس سلسلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص قرآن مجید کو بغیر ہاتھ لگائے پڑھے تو یہ جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، یہ افضل ہے. تو لہذا افضل کا معاملہ آپ جانتے ہیں. باقی رہا مسئلہ کہ کیا قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بنیادی طور پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن مجید میں یہ جو خبر دی گئی ہے فرشتوں کے بارے میں تو لہذا معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو بغیر مطلب کہ طہارت کے ہاتھ نہیں لگاتے، تو وہ طہارت پر ہی ہوتے ہیں، وہ وضو نہیں کرتے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن آدمی بہر صورت وہ پاک ہی ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر اگر یہ بات کہی جاتی نا کہ اس کو بغیر طہارت کے نہ چھوئیں نفی نہیں, یہاں نہیں نہیں ہے بلکہ یہاں خبر ہے. تو نہیں میں اور خبر میں دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے, تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لہذا اگر کوئی شخص قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو لیتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے. یہ چیز جو ہے یہ افضل اور مفضول کے ہی زمرے میں آئے گی. صحیح بات یہی ہے. دوسرا جو سوال کیا ہے بھائی نے دین کے متعلق, کہ میں پہلے حنفی تھا اور رفعی دین نہیں کرتا تھا, میں نے رفعی دین کرنا شروع کر دیا تو لوگ کہتے ہیں آپ شافی ہو گئے, مسلک بدل گیا. یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بتاتے خود یہ سارے مسلک بنائے گئے ہیں اور یہ مذاہب خود بنائے گئے ہیں اور یہ آسمان سے اترا ہوا مذہب نہیں ہے, نہ شافی نہ حنبلی نہ مالکی اور نہ حنفی, یہ سارے کے سارے زمین پہ ہی بنائے گئے ہیں اور خانہ ساز ہیں, ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اصل میں تو ہر مسلمان آدمی جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو براہ راست قبول کرے, اور وہ اسی چیز کا کلمہ پڑھتا ہے. شہادتین کا اقرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, جو اللہ اس کے رسول کہیں گے اس کے مطابق میں چلوں گا. تو اب جو شخص یہ بات معلوم ہو جائے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے, تو اس کو تان و تشنیع کرنے کا کیا مطلب ہے, جبکہ یہ لوگ بتاتے خود ہی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ چاروں مذاہب برحق ہیں. تو حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ سارے مذاہب ان کو برحق مانتے ہیں. جب یہ سارے مذاہب برحق ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شافعی حنبلی اور مالکی میں تو رفع الیدین ہے اور حنفی میں نہیں ہے, تو 3/4 حصہ جو ہے وہ بھی حق ہے اور 1/4 یہ بھی حق ہے, یعنی رفع الیدین کرنا بھی صحیح ہے اور نہ کرنا بھی صحیح ہے. جب یہ دونوں طریقے ان کے نزدیک صحیح ہیں تو پھر اس کی مخالفت کیوں, پھر مسلک کو چھوڑنا یا ایک سے دوسرے مسلک میں کسی کو پہنچا دینا یا اس کو وہ نام دے دینا, یہ بات غلط ہے. رہا یہ مسئلہ ان کے نزدیک بتاتے خود یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے امام کے ساتھ کسی دلیل کی وجہ سے اختلاف کر کے کسی اور چیز پر عمل کرتا ہے تو وہ حنفی مذہب سے خارج نہیں ہوتا. اس کی مثالیں موجود ہیں, جیسا کہ قاضی ابو یوسف کے شاگرد اسام بن یوسف, ان کے متعلق یہ بات علامہ عبداللہ لکھنوی صاحب نے الفوائد البحیہ میں ذکر کی ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے, تو ان کو کسی نے بھی حنفیت سے خارج نہیں کیا, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حنفیت سے خارج نہیں ہوتا. لہذا یہ بات تو ان کے نزدیک بھی طے شدہ ثابت شدہ ہے, تو معلوم ہوا کہ رفع الیدین کرنا ہی حنفیت ہے, یہی شافعیت ہے, یہی مالکیت ہے, یہی حنبلیت ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرتا ہے وہ شخص حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ شخص واقعتاً صحیح معنوں میں ان آئمہ کا احترام کرنے والا ہے. اور یہ سب کا مذہب یہی ہونا چاہیے, کتاب و سنت, جیسا کہ سب اس کے دعوے دار ہیں اور مدعی ہیں. تو جب سب ہی اس بات کے دعوے دار ہیں تو جو شخص بھی کتاب و سنت پر عمل کرے گا وہی شخص حقیقت میں صحیح معنوں میں مسلم ہے, اور وہی شخص حنفی بھی ہوگا, وہی شخص مالکی بھی ہوگا, وہ حنبلی بھی ہوگا, وہ شافعی بھی ہوگا. اور اختلاف تبھی ختم ہو سکتا ہے کہ جب کتاب و سنت پہ اتفاق کیا جائے. اگر ان چاروں مذاہب کی طرف دعوت دی جائے تو یہ تو اختلاف کو بڑھانے والی بات ہے, اختلاف مٹانے والی بات نہیں ہے. لہذا یہ بات کہنا کہ جی رفع الیدین کرنے کی وجہ سے آدمی اس کا مسلک تبدیل ہو گیا, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے یہ شخص متبع سنت ہو گیا, کہ پہلے یہ سنت کی اتباع نہیں کرتا تھا, اب یہ اتباع کرنے لگا, پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا, اب اس کو اس بات کا علم ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس قسم کی اصل میں تب بیان ہوتی ہیں کہ جب لوگوں میں یہ مذہبیت اور عصبیت پائی جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کتاب و سنت پر براہ راست عمل کر لیا تو وہ شخص شاید دین سے ہی خارج ہو گیا. تو یہ وہی معاملہ ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے اس وقت کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے, تو چونکہ لوگ عمومی طور پر بدعت پہ عمل پیرا ہیں اور وہ اسے سنت قرار دیے ہوئے ہیں, تو لوگ اسے تان کرتے ہوئے کہتے ہیں ترک تسنت, انہیں سنت کو چھوڑ دیا, حالانکہ اس نے بدعت کو چھوڑا ہوتا ہے اور وہ بدعت کو چھوڑ کر کے راہ راست پر آتا ہے, تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ انہیں سنت کو چھوڑ دیا. تو یہی حالات آج لوگوں کے ہو چکے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تو تان کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرے, حتیٰ کہ غیروں کی تقلید کرے اور غیر مسلموں کے تہوار کو منائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنن اور احادیث اور آپ کی سیرت, آپ کے اسوہ حسنہ کی مخالفت کرے, تو اس پر اس قدر شد و مد کے ساتھ تان و تشنی نہیں کی جاتی, مخالفت نہیں کی جاتی, اور نہ اسے روکا جاتا ہے کہ یہ طریقہ غیر اسلامی ہے جو آپ نے اپنا لیا. تو اس کا سبب یہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ سارے معاملات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مذہبی تعصب پیدا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بری باتوں سے اور اس قسم کے غلط معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد بھائی آ جائیں انشاءاللہ.
السلام علیکم جناب, شکریہ جی. میرا بس ایک سبمیشن ہے, کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ شیخ صاحب نے ثابت کیا کہ جو بندی وغیرہ جو ہے وہ کافر ہیں, ان کا جنازہ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے ان کے ساتھ شادی راہ و رسم وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اسی طرح کیونکہ بت پرستی جو ہے ظاہر ہے اسلام میں حرام ہے, اور بت پرستی کی کئی ظاہر شکلیں ہیں, مثلاً امیج کسی کی قدر کرنا یا کسی لکڑی یا پتھر یا کسی بھی میٹیریل سے بنا کے کسی بت کو پوجنا. بت ضروری نہیں ہے کہ انسانی شکل میں ہو, یا لکڑی کا بنا ہوا ہو یا پتھر کا, کسی چیز کا ایون امیج بھی ہو سکتا ہے. یعنی کعبہ میں امیجز بھی موجود تھے جن کو مٹا دیا گیا. تو آج کل کیونکہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں بھی, بلکہ وہ اگر اسٹرکٹلی یہ کہیں تو اسلامی ممالک تو ہیں ہی نہیں, کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کم از کم پاکستان تو نہیں ہے, تو وہاں پر جو نوٹ ہے سرکاری کرنسی ہے ان پر فوٹو بنا ہوتا ہے, امیج ہوتا ہے حکمرانوں کا, تو سارے مسلمان اس کی ایک طرح کی پوجا کرتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی ویلیو رکھتے ہیں. تو دیر بائی میننگ کے سارے مسلمان کافر ہیں, کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب ذرا کائنڈلی مثال.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب سے پہلی بات کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا ہے, آپ شاید میری بات سمجھ نہیں پائے, یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ عقیدہ شرکیہ اور کفریہ ہے, اور میں نے یہ بات بتائی ہے کہ منافقین ان کو قرآن مجید نے کافر کہا ہے, اور مشرکین ان کے بارے میں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کیا ہے کہ ٹھیک کافر مشرک اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی, کیونکہ یہ عقیدہ جو میں نے بتایا ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے, تو لہذا شرک کرنے والے شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں ہو سکتی, اور وہ کوئی بھی ہو. میں نے اہل حدیث کا بھی نام لیا ہے کہ اگر اہل حدیث وہ جو دعوے دار ہے کہ میں کتاب و سنت پر براہ راست عمل کرنے والا ہوں, اصلی اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے, اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہم نے تو بغیر کسی تخصیص کے یہ قاعدہ اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. تو آپ نے میری اس بات سے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیوبندی کافر ہیں؟ یہ کوئی ایسا جملہ میری گفتگو میں موجود ہے؟ یہ تو اصولوں کی بات ہوتی ہے, تو اصول و ضوابط جو ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی ہیں, خواہ وہ اسلام کا دعوے دار ہو یا اسلام کا دعوے دار نہ ہو. جو اصول و ضوابط شریعت نے بیان کیے ہیں ان اصول و ضوابط پر ہی سب کو پرکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص کتاب و سنت کا دعوے دار ہو اور وہ شرک کرے تو اس کے لیے وہ شرک نہیں ہے, اور جو کتاب و سنت کا دعوے پابند نہیں ہے یا دعوے دار نہیں ہے وہ شرک کرے تو اس کے لیے وہ شرک ہوگا. لہٰذا یہ بات غلط ہے. اور رہی دوسری یہ بات جو آپ نے امیج کی بات کی ہے, اصل میں ہر معاملے میں فرق ہوا کرتا ہے. آپ ذرا صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیں, امام بخاری نے صحیح میں یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھے یا عبادت کرے کہ جس کے متعلق وہ ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. امام صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مثلا ایک شخص آگ جل رہی ہے یا جیسے کہ آج کل ہیٹر ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے, یہ چیز اس کے سامنے ہے, یہ مجوسی نہیں ہے, یہ مسلمان آدمی ہے, صحیح العقیدہ آدمی ہے, اور یہ جو سجدہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی پوجا نہیں کر رہا, اس کی عبادت نہیں کر رہا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی مجوسی ہے جو عقیدہ رکھتا ہے آگ کی پوجا کرنے والا, اس میں اور اس میں فرق ہے کہ وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھ رہا ہے, نہ کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے, اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو یہاں پر یہی معاملہ آپ سمجھیں کہ جو نوٹ پر تصاویر بنی ہوئی ہیں کوئی بھی عالم اسلام میں ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ میں ملک فہد کی یا ملک عبدالعزیز کی یا اسی طرح سے محمد علی جناح صاحب کی یا اور کسی کی پوجا کرتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں یا میں اس کو معبود سمجھتا ہوں مشکل کشا سمجھتا ہوں. کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. جو قبروں کی پوجا کرنے والا ہے اس کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ بھی ان کی پوجا نہیں کرتا ہے. تو یہ بات شاید آپ سمجھ نہیں پائے تو اس کو دوسری طرف آپ لے گئے. باقی رہا کسی شخص کے متعلق ایسا امیج, تو امیج جو ہے وہ اس کی بھی حدود اور قیود ہے. جب وہ ان حدود اور قیود سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ مجرم اور گناہگار ہوتا ہے جب وہ غلو کرتا ہے. ورنہ ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو اس کا امیج دل میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب والدہ ہے, والد ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, اسی طرح سے بہن بھائی ہیں, ان سب کا امیج ہے دل میں. لیکن اس کی جو محبت ہے اس کے حدود و قیود ہیں, اور اس کے لیے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا گیا اس اصول اور ضابطہ میں رہ کر کے وہ ان کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ جائز ہے. لیکن جب ان اصول اور ضوابط کو چھوڑے گا جو شریعت نے مقرر کیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ شخص مجرم اور گناہگار ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ جو شخص والدہ کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے تو یہ محبت جو ہے یہ غلط ہے, یہ غیر شرعی ہو جائے گی. اسی طرح سے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی چاہیے ویسی محبت اگر وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا کسی اور شخصیت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی غیر شرعی فیل ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہے شروع کر دے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت وہ خالق ہونے کے اعتبار سے ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت وہ مخلوق اور رسول ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں. ان کے ساتھ جو محبت ہے, جو محبت کا انداز ہے, وہ محبت کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محبت ہے وہ خالص اس کی ذات کے لیے ہے. تو اس لیے یہ فرق کرنا پڑے گا, اور یہ فرق موجود ہے, اور فطری طور پر یہ چیزوں انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ اس قسم کا نہیں ہے, اور نہ یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے, اور نہ اس کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ وہ نوٹ جو ہے اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی وہ پوجا کرتا ہے. تو لہذا اس لیے ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم لگا دیں اور یہ بات کہہ دیں تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بھائی آپ ذرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا دوبارہ مائک پر آ جائیں, اور اگر کچھ اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں انشاءاللہ.
جی شکریہ جناب. پہلے تو شیخ صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے اخذ کر لیا کہ دو بندی جو ہیں وہ کافر ہیں, آپ نے تو یہ بات نہیں کی. اسی طرح دیوبندیوں نے یہ کہا کہ وہ یا کسی بھی فقیہ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں, تو آپ نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ وہ احمق ہیں, یعنی یہ ان کا نظریہ ہے. تو میں نہیں, میں نے اسی انالوجی سے یہ اخذ کیا ہے, کیونکہ آپ نے ایک طرف ظاہر ہے یہ بات بالکل ایکسپٹڈ ہے کہ شرک کرنے والا مشرک ہے اور کافر, اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی ثابت کیا کہ جو اپنے آپ کو دوربندی کہتے ہیں وہ کافر ہیں, وہ مشرک ہیں. تو گویا کہ آپ نے یہ ان کو ہی کافر کہا ہے. یہ تو ویسے ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے گول مول بات کی بقول آپ کے آپ نے بھی کر دی. تو میں نے تو صرف آپ کے طریقے استدلال سے ہی یہ اخذ کیا ہے کہ جیسے آپ نے غیر فقیہ سے یہ مطلب نکالا کہ وہ ان کو نعوذ باللہ احمد کہتے ہیں, تو اسی طرح میں نے آپ کی باتوں سے بالکل اسی طرح یہ مطلب نکالا ہے کہ آپ ان کو مشرک سمجھتے ہیں اور کافر سمجھتے ہیں. ان کا ظاہر جنازہ بھی ٹھیک نہیں. اب گزارش یہ ہے, کیونکہ عام طور پر عقائد کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اپیرنٹلی تقریباً اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے عقائد کیا ہیں, آپ کے کیا ہیں, جب خاص طور پر ایسا معاشرہ ہو جس میں بظاہر ساروں کے نام ایک جیسے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نوٹوں کی پوجا نہیں کرتے, تو اس طرح تو باقی لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے, لیکن وہ کرتے ہیں. اس طرح اگر بات پوچھنے ہی کا کرائیٹیریا ہے تو پھر تو ظاہر ہے سارے اس معاملے سے بڑی ذمہ ہو گئے, کیونکہ جو قبروں کو پوجتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قبروں کو نہیں پوجتے. ٹھیک ہے, یہ وہ بالکل آپ نے جو استدلال اپنایا میں نے تو سمپل اسی سے آگے یہ اثر کیا ہے, کوئی ایسی یہ عجب بات نہیں ہے. تو پھر جب یہ کرائیٹیریا آپ نے نوٹوں کا بنا لیا ہے تو پھر یہ کرائیٹیریا باقی چیزوں پر بھی بنایا جا سکتا ہے. جب عقائد جو ہیں وہ اپیرنٹلی نہیں پتہ چلتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا ہم نے جنازہ پڑھنا ہو پڑھنے سے پہلے اس کا انٹرویو ارینج کر لیا کریں کہ جناب آپ کے عقائد کیا ہیں, یا کہ پھر اسی طرح جس طرح لوگوں سے سنا جی وہ جو بندی کا لیبل ہے تو اس کو مشرک کہہ دیں, اس پر بریلوی کا ہے تو اس کو کافر کہہ دیں, اس پر اہل حدیث کا ہے یا کوئی اور بھی ہے تو اکارڈنگلی جو ہم سمجھتے ہیں وہ کہہ دیں, یا کہ مرنے سے پہلے کوئی انٹرویو کا بندوبست کرنا پڑے گا, کیونکہ بغیر تو مجھے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ملک صاحب کا کیا عقیدہ ہے اور میرا کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کے غزوہ خندق اپنا عہد میں ہوا کہ کچھ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کیا تو ظاہر ہے وہ ایک قابل گرفت بات ہے, اور اس کی کنسیکوئنسز جو ہیں وہ یہ ہوئے کہ ایون حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خود دندان شہید ہوئے, ان کا چہرہ زخمی ہوا اور باقی صحابہ بھی شہید ہوئے. تو اس کے ساتھ کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس نے جو عمل کیا وہ اس کو پا لے گا, یہ جس نے چھوٹی برائی کی وہ بھی اس کو پا لے گا, جس نے بڑی برائی کی وہ بھی اس کو پا لے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطی کے اپنا کی صورت میں آپ کو بھی سزا مل سکتی ہے. یہ بھی تھوڑا میرے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوا ہے, یہ کائنڈلی آ جائیں بڑی مہربانی.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ جیسا کہ آپ نے غیر فقی سے یہ بات اخذ کی ہے اور استدلال کیا ہے کہ اس سے انہوں نے ان کو احمق کہا ہے, تو آپ سے ہی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلم اور غیر مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور فقی اور غیر فقی, کہ جو فقی نہیں ہے وہ غیر فقی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو الفاظ بالکل واضح ہیں, میں نے کوئی استدلال نہیں کیا, میں نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے بات جو کہی ہے صحابہ کے متعلق اس قسم کی یہ منافقین نے کہی تھی, اور فقی کے مقابلے میں لفظ صفی ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں, جیسے صالح کے مقابلے میں طالح استعمال ہوتا ہے, تو لہذا یہ بات میں نے بتائی ہے, اور یہ بات کوئی میرا استدلال نہیں ہے, لفظ ان کے ہیں غیر فقی. جو فقی نہیں ہے وہ غیر فقی کیا مطلب ہے, اگر وہ اس کو ویسا ہی سمجھتے ہیں فقی کی طرح ہی, تو پھر اس کی روایت کو رد کرنے کا مطلب کیا, مفہوم کیا. دوسری بات کہ میرا جو طریقہ استدلال ہے, میرے طریقہ استدلال سے آپ نے جو بات اخذ کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے یہ بات, اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے دیوبندیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, اور جس آدمی کا عقیدہ شرکیہ اور شرک کرنے والا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, تو لہذا یہ لوگ جو ہیں ان کے متعلق میں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے. میں نے ان کو کافر نہیں کہا, میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ شرک کرتے ہیں, مشرک ہیں, دونوں باتوں میں فرق ہے کہ مشرک اور کافر کہنے میں. تو لہذا جب میں نے ان کو کہا کہ بھئی وہ شرک کرتے ہیں, اور جو آدمی بھی شرک کرے کیسے باشد, وہ کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھنے والا ہو, اس کے پیچھے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. اب یہ رہا مسئلہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ بھی اس کے متعلق کیسے معلوم کیا جائے گا, پہلے معلوم کیا جائے کہ جس شخص کے متعلق معلومات ہیں اس کے متعلق ہی شریعت نے پابند کیا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں, اور جس کے متعلق آپ کو معلومات نہیں ہے اور کوئی مسلم فوت ہوا ہے تو اس کے متعلق شریعت نے آپ کو اس بات کا حکم بھی نہیں دیا کہ آپ جا کے لوگوں سے یہ معلوم کرتے پھریں کہ بھئی یہ کیسے عقیدے والے تھا, کس عقیدے پر مرا ہے, کون تھا کون نہیں تھا, اس کا شریعت نے پابند نہیں کیا ہے. تو لہٰذا جس آدمی کے متعلق علم ہو اس کا شریعت نے پابند کیا ہے, تو لہٰذا آپ بتاتے خود ہی یہ بات غور کریں کہ جو میرا اصول اور ضابطہ میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ شاید اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے, یا میں سمجھا نہیں پایا, دونوں باتوں میں سے ایک معاملہ ہو گیا. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ غزوہ احد میں صحابہ سے مخالفت ہوئی, تو صحابہ نے جو مخالفت کی ہے
اور ان مخالفت کرنے والوں میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ لوگ تھے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اچھے لوگ بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں, جیسا کہ یہ ضرب المثل ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے, انہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے. اب ان لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ تنبیہ کی ہے, ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ درہ چھوڑا, اور ان لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچی اس اعتبار سے, اور جو لوگ دوسرے شہید ہونے والے ہیں ان لوگوں نے تو وہ مخالفت نہیں کی تھی, اللہ اور اس رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی, لیکن اس کے باوجود جب تکلیف آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کو تکلیف پہنچائی ہے. بتانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھی جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یہ سزا پہنچ رہی ہے, اور تمہیں جو ہے یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے لیے بھی یہ آزمائش کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے یہ سزا ہو گئی, ان کے لیے یہ آزمائش ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں, اس کی مثالیں احادیث میں بے شمار موجود ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا اور وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا, اور وہ لشکر جب آ رہا ہوگا تو راستے میں ایک بستی سے گزر رہا ہوگا, تو اس بستی میں جب وہ پہنچے گا اور وہاں سے گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بستی والوں کو اور اس لشکر والوں کو سب کو غرق کر دے گا. تو اما عائشہ نے یہی سوال بعین ہی اٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تو بری نیت سے جا رہے تھے بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے, ان کا تو چلو گناہ تھا, ان کا عقیدہ درست نہیں تھا, فکر درست نہیں تھی, عمل درست نہیں تھا, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے, مخالف تھے, لیکن جو لوگ بستی والے جو وہاں موجود تھے ان کا کیا گناہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث علی نیتہم, کہ یہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ گناہ تو صرف ان کا ہے, وہ گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو نہیں کرنے کے لیے جا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب وہ عذاب اس نے بھیجا یا ان غرق کیا تو ان کو بھی ساتھ میں غرق کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ موت تو آنی ہے, موت آنے دینے کی پھر مختلف اس نے شکلیں بنا رکھی ہیں. تو اس میں جو لوگ اس طرح سے مخالفت کر کے وہ بھی شہید اس مخالفت کی بنا پر آ گیا, اور جو دوسرے لوگ تھے ان کا معاملہ آزمائش کی بنا پر آیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان لوگوں کی اس غلطی کی وجہ سے اس آزمائش میں سے گزرنا پڑا, ان کو اس کی سزا نہیں ملی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے وہ غلطی کر کے باہر آتا ہے اور اس کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آپ آزمائش میں پڑے ہیں, نہ کہ یہ مطلب ہے کہ اس بچے کی سزا آپ کو مل رہی ہے. لہٰذا بچے کو سزا ہوگی, جیل میں جائے گا, سزا کاٹے گا, اور اس کے جیل میں جانے اور سزا کاٹنے کی وجہ سے کیا والدین کو سکھ اور چین ملے گا؟ نہیں, اس کی وجہ سے وہ متاثر ہوں گے. تو یہ ایک فطری معاملہ ہے جو ہوتا رہتا ہے, یہ دنیا میں بھی موجود ہے, اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ہر اعتبار سے عقلی اور نقلی اعتبار سے چلتا رہتا ہے. لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں, مانا جاتا ہے, اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ معاملہ ہے تو وہ کہیں جی بچے کا گناہ تھا, وہ پکڑا گیا, وہ سزا بھگت رہا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور وہ خوش و خرم رہے, ایسا فطری طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ فطری قاعدہ بھی ہے, اصولی ضابطہ بھی ہے, تو لہٰذا یہ چیز موجود رہتی ہے. یہ میں نے بات کہی نہیں ہے کہ کیا نبی کو عذاب آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان لوگوں کی اس خطا کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے, اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے اپنی بات میں بیان کر چکا ہوں کہ گناہ تو بعض ماں باپ کرتے ہیں, اور سزا اس کی بعض اوقات یعنی آزمائش میں سے بچوں کو گزرنا پڑتا ہے, وہ ان کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ ان کے گناہ کی وجہ سے یہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, آزمائش ہوتی ہے. ایسے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ امتی جو ہے وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نبی کی آزمائش ہوتی ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی آپ پڑھ لیں, ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیں, تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی. گناہ تو انہوں نے کیا نا, امتیوں نے, تو آزمائش ان پر آ گئی اور ان کا معاملہ یہاں پہ درمیان میں آ گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام آخر میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ہی ذمہ دار ہوں, باقی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں.
السلام علیکم, آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ سات حدیث کی کتابیں جو ہیں اور اس میں دو جو صحیحین ہیں, اگر صحیحین میں کوئی حدیث ہو اور پھر اس ساتوں میں سے کوئی حدیث بھی صحیح ہو لیکن دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو, مطلب سیئین اور اگر یہ دوسرے حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہو اگر آپس میں ٹکراؤ تو پھر کیا اس کا کیا حل ہوگا, اور اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کسی مسئلے کے لیے اور کوئی ضعیف حدیث ہے تو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. اور سوال بہت سارے, شاید آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو لیکن میں جلدی جلدی بس آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اب یاد ہے کہ صحیح حدیث صحیحین میں اگر ہیں تو کون سے کتاب مطلب کون سے حدیث نمبر کون سا ہے, اور ناپ کے نیچے ضعیف حدیث جو ہے کون سے حدیث کی کتاب میں ہے کہ ضعیف ہے, اور اگر کوئی دیوبندی وحدت الوجود پر عقیدہ نہیں رکھتا ہو مطلب عام آدمی ہو اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہو اس چیز کا کہ وحدت الوجود ہے کیا, تو پھر اس کی نماز جنازہ یا اس کے ساتھ ان کو کیسے ہم کیا حیثیت دیں گے. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو سوال کیا کہ اگر حدیث صحیح ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو اور اس کے برخلاف دوسری کسی حدیث کی کتاب میں حدیث اور وہ بھی صحیح ہو تو اس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ محدثین نے جو اصول و ضوابط وضع کیے ہیں یعنی جس کو مستقل الحدیث کہا جاتا ہے یا اصطلاحات المحدثین, تو اس میں انہوں نے جو صحیح کی تعریف کی ہے اس کے لیے جو شرائط لگائی ہیں اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں ضابط ہوں, اور وہ حدیث نہ شاد ہو اور نہ معلل ہو تب وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. تو یہ پانچ اس میں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وہ حدیث صحیح ہوگی. تو اس میں جو شاد کہی گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث بیان کرنے والا شخص وہ ثقہ ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے برعکس روایت بیان کرتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ ثقہ ہے, لہذا جو زیادہ ثقہ ہے اس کی روایت کی مخالفت کرنے والا ثقہ آدمی اس کی روایت کو شاد کہا جائے گا کہ خلاف اصول ہے, لہذا یہ شاد حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی, اس کو ضعیف میں شمار کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہے صحیح, جو طبقات بنائے گئے ہیں صحیح احادیث کے, جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا, وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی وہ صحیح حدیث ہے کہ جو صحیح ہین میں ہو یعنی صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح مسلم میں بھی ہو. اس کے بعد وہ حدیث دوسرے درجے پر ہے کہ جو صرف صحیح بخاری میں ہے, اور تیسرے درجے پر وہ ہے جو صرف صحیح مسلم میں ہے, اور چوتھے درجے پر وہ ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے, پانچویں درجے پر وہ ہے کہ جو صرف صحیح بخاری کی شرط پر ہے, اور چھٹے درجے پر وہ ہے کہ جو صرف صحیح مسلم کی شرط پر ہے, اور ساتویں درجے پر وہ صحیح حدیث ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر نہیں ہے لیکن وہ مطلق صحیح ہے. تو یہ صحیح حدیث کے درجات بنائے گئے ہیں. اسی لیے علامہ عینی حنفی نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں آ گئی ہے اب اس کے مخالف کوئی بھی حدیث آ جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی, اس لیے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اور وہ دوسری جو روایات ہیں وہ صحیح بخاری کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کتاب کی روایات ہیں. تو لہذا انہوں نے بھی یہ اصول اور قاعدہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں کوئی روایت ہو یا صحیح عین میں کوئی روایت ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری روایت صحیح سند سے ہی ہو لیکن وہ ان کی مخالفت میں ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ قاعدہ ان کے ہاں بھی مسلمہ ہے حنفی حضرات کے ہاں, لہذا یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں بلکہ محدثین نے یہ ساری باتیں واضح کر دی. دوسرا یہ جو سوال آپ نے کیا کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی جو احادیث ہیں اس کے متعلق بتائیں کہ یہ کہاں ہے, تو یہ بھی سنا ابی داود میں روایتیں ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بیان کیا گیا ہے, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو بات کی گئی ہے تو اس میں ابو اسحاق راوی ہے, امام ابو داود نے بذات خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے, لہذا اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے وہ ایک روایت نہیں ہے, کئی ایک روایات ہیں جیسا کہ مسند احمد میں بھی ہے اور اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ صحیح جو سب سے بہترین روایت ہے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں وہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے
زرا پر اپنا ہاتھ رکھو، تو ہم اپنی زرا پر اپنا ہاتھ رکھ کے باندھتے تھے، ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا، تو وہ کہتے کہ ہم ہاتھ باندھتے تھے زرا کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، تو زرا کہتے ہیں ہاتھ سے لے کر کے کوہنی تک کو. تو اب کوہنی تک آپ اپنا ہاتھ لے جا کر کے رکھیں اور پھر ہاتھ رکھ کر کے کوہنی تک لے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کی ایک زرا جو ہے وہ نیچے آئے گی بائیں، اور دائیں زرا وہ پورا بازو آپ کے بائیں کے اوپر آ جائے گا دایاں. تو جب یہ آئے گا تو آپ اس کو کتنا بھی نیچے لے جانا چاہیں یہ سینے سے نیچے جائے گا ہی نہیں، پیٹ پہ بھی نہیں جائے گا. البتہ صرف صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نیچے کو اپنی کمر جھکا لیں اور بازو نیچے لے جائیں، ورنہ سینے سے نیچے ہاتھ جاتے ہی نہیں ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ زیر ناف اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی تو یہ بات سوچی ہوتی کہ وہ خواتین کو تو کہتے ہیں کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھیں، مردوں کو کہتے ہیں زیر ناف باندھیں، اور اس بات پر خام خواہ کا اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس عورتوں کے لیے سینے پر الگ سے ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور وہ سب کیا ہے کہ چونکہ ان کے بڑوں نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد نیچے باندھیں. پہلے عورتوں کا تو مسئلہ حل کر لیں نا، پھر گھر میں جو گھر گھر مطلب بیٹی باندھتی ہے، بہن باندھتی ہے، ماں باندھتی ہے، بیوی باندھتی ہے، ان کو تو پہلے ہاتھ باندھوا لیں زیر ناف، یہ کیا مسئلہ ہوا. اور پھر دوسری بات کہ جو عورا کی تعریف کی گئی ہے فقہ حنفی کی کتب میں، وہ تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ شرمگاہ کی حد کیا ہے، تو شرمگاہ کی حد یہ بیان کی گئی ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، تو اس کا مطلب یہ ہاتھ باندھنے کا مقام کون سا ہے. یہ بات جو ہے فطری طور پر عقلی طور پر بھی غلط ہے، لہذا یہ ہاتھ باندھنے کا زیر ناف کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ کے ایسے معاملات پیدا کیے گئے ہیں اور لوگوں کو الجھایا گیا. اگر یہ معاملہ زیر ناف کا ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ زیر ناف ہاتھ باندھے، وہ کیوں سینے پہ ہاتھ باندھتی. تو یہ زیر ناف اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسائل الجھانا اور قوم کو پریشان کرنا اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف کرنا، یہ تو کوئی سوچ فکر درست نہیں ہے. عقائد کے معاملات ہیں اور ایسے اہم معاملات ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. باقی یہ آپ کا تیسرا سوال کہ عام دیوبندی حضرات وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، ٹھیک بات ہے. قرآن مجید نے یہ اصول ضابطہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ اس وقت یہود نصارہ کے علماء، وہ کہتے تھے کہ بھائی صبح کو تم مسلم ہو جاؤ، شام کو تم کافر ہو جاؤ، تو لہٰذا یہ عامت الناس تمہیں ہماری طرف دیکھ کر کے یہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور یہ اسی پہ قائم رہیں گے. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص وہ کہتا ہے کہ جی میں دیوبندی ہوں، اور اس کے سامنے جب یہ اس کا عقیدہ نظریہ رکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے سامنے ان کے علماء کا عقیدہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نظریہ اور یہ شرک اور کفر پر مبنی ہے، تو لہذا آپ بتائیے کہ یہ شرکیہ عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے تو وہ ان سے برات کا اعلان نہیں کرتا. جو اہم معاملہ ہے تو وہ برات کرنے کا پابند ہے کہ جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اس سے بری ذمہ ہو. یہ بلا اور برا کا مسئلہ عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے تو وہ برات کا اظہار نہیں کرتا. اب مثلا میں ہوں، آپ میرے سامنے کسی بھی ایسے عالم کی بات، کسی بھی بڑے بڑے امام کی بات کریں، کسی کی بات کر دیں جس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو میں اس کی بات سے ببانگے دہل انکار کروں گا. اگر اس کا شرکیہ عقیدہ ہوگا اور شرک ہوگا تو میں کہوں گا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کے متعلق وہی عقائد اور نظریات رکھتا ہوں جو میرے مشرکین کے بارے میں عقائد اور نظریات ہیں. یہ ہے ولا اور برا کا مسئلہ. لہذا یہ لوگ جب ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے یہ ان علماء کا عقیدہ ہے تو ان علماء کی عقیدت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اس سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے، تو پھر ان کا تعلق کس کے ساتھ. یہ وہی یہود اور نصارہ کا معاملہ ہے نا کہ وہ اپنے پادریوں کی طرف دیکھتے تھے، مولویوں کی طرف دیکھتے تھے، علماء کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ادی بن حاتم کو آ رہا ہوں اور رہبانہم ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال نہیں جانتے تھے، حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ان کو رب بنانے کے مترادف کے زمرے میں جو بات آپ نے سمجھائی ہے ابی بن حاتم کو، تو ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کی ان باتوں کو اگر وہ کہتے کہ نہیں مانتے تو ان سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے جو لازم ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی اگلے بھائی ہیں، لکھا تو ہوا ہے بڈھا شیر پر لیکن میں تو جوان شیر کہوں گا. جی جوان شیر بھائی آ جائیے. السلام علیکم.
جناب میں جب اس روم میں آیا تھا تو اس وقت میں نے وہ سود اور پرائز بانڈ کی بات ہو رہی تھی, تو میرا سوال بھی جو ہے وہ سود اور پرائز بانڈ سے متعلق ہے. تو میری جہاں تک سمجھ ہے, اچھا وائس بیڈ ہے, اوکے اچھا تو چلے شکر ہے. تو جب میں اس روم میں آیا تھا تو اس پر جو ہے وہ سود کی بات ہو رہی تھی, تو میرا سوال جو ہے وہ سود کے متعلق ہے. اور جو سود کو میں سمجھتا ہوں کہ سود جو ہے وہ بینکنگ سسٹم میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ روپے کی قیمت کو برقرار رکھا جا سکے. فار ایگزامپل اگر جو ہے آج ہم بینک میں ایک روپیہ جمع کرتے ہیں تو ایک سال کے بعد جو ہے وہ اس روپے کی ویلیو جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک روپیہ 12 پیسے ہو جاتی ہے. تو بینک جو ہے وہ 12 پیسے اپنی طرف سے ڈالتا ہے تاکہ جو ویلیو آپ نے بینک کو آج دی تھی وہی ویلیو جو ہے وہ آپ کو بینک جو ہے وہ ایک سال کے بعد ریٹرن کرتا ہے. اب جو میرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ ریٹائر ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے, وہ اب جو ہے وہ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے یا وہ کچھ چیز خریدتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا, تو اس کے پاس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پر جو ہے اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں اور وہ اس میں اپنی لائف گزارنا چاہتا ہے, تو اپنی پیسوں کی حفاظت کے لیے وہ اس کو بینک میں جمع کرے گا. اگر وہ اسلامی سسٹم پہ عمل کرتا ہے تو 2.5% تو وہ اپنی زکات دے گا, اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 10-12% جو پاکستان میں انفلیشن ریٹ ہے وہ جو ہے وہ لوز کرتا ہے. تو اس طرح تقریباً کوئی 12 سے یا سمجھ لیں کہ تقریباً 14-15% جو ہے ویلیو وہ ہر سال اپنے پیسے کی لوز کر جائے گا. تو جب وہ بیچارہ جو ہے وہ بوڑھا بھی ہے اور وہ پیسے کما بھی نہیں سکتا تو کس طرح سے وہ اپنا گزارا کرے گا؟ آج اگر وہ زکات دینے کے قابل ہے تو کل وہ زکات لینے والا بن جائے گا. تو اسلام میں یہ جو انفلیشن ہے, یہ جو یعنی کہ پیسے کی جو ویلیو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو بینک کے سود کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں روپے کی ویلیو قائم رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے, تو بھائی یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. اگر یہ بینک میں پیسے کی ویلیو قائم رکھنے کا مسئلہ ہے تو یہ مختلف بینکوں کے مختلف مارک اپ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف بینکوں میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں روپے کے اور مختلف اعتبار سے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے, اس اعتبار سے بھی غلط بات ہے. اور دوسری بات کہ یہ ابھی مشرف صاحب نے جو ہے مارک اپ اس میں کمی کر دی ہے, لہذا اب لوگوں نے پیسہ جو ہے بینکوں سے نکال کر کے مارکیٹ میں لگانا شروع کیا بطور خاص پراپرٹی کے کام میں, تو اس کی وجہ سے پراپرٹی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے اور یہ کام بھی بہت عروج پہ پہنچ گیا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے جو بات کہی ہے کہ بوڑھا آدمی بینک میں پیسے رکھے گا تو پھر اس کو فائدہ پہنچے گا, اس کی حفاظت رقم کی حفاظت رہے گی, ورنہ اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی اور وہ کیا کرے. اصل بات یہ ہے کہ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی موجود ہے کہ بینک میں اس کے پیسے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فنانس کارپوریشنوں میں پیسے لگائے اور ان کے اصل پیسے ہی ڈوب گئے؟ تو یہ تو کوئی قاعدہ اصول اور ضابطہ ثابت نہ ہوا. دوسری یہ بات کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بوڑھا آدمی اگر وہ مطلب کہ اس طرح سے پیسے کسی اور جگہ پہ سیف رکھے گا اور اس کو 2.5% زکات بھی پڑے گی, تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ 2.5% زکات جب اس کا مال نصاب کو پہنچے گا سال بعد اس کے پاس تب زکات اس پہ پڑے گی. ورنہ اگر اس کا مال جو ہے وہ صرف کرتا ہے, خرچ ہوتا ہے کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو اس میں سے اتنے مطلب کہ بچتے نہیں ہیں پیسے یا ساتھ ساتھ اس کے خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر زکات بھی نہیں پڑتی. رہا یہ مسئلہ جو بینکنگ کے نظام میں زکات کی وصولی کا معاملہ, وہ تو زکات کی وصولی نہیں ہے بلکہ حکومت نے ایک ہیلا کیا تھا ہفتہ والوں کی طرح سے, مچھلیاں جیسے پکڑنے والوں نے کیا تھا ہیلا کہ بھائی سود کی شرح کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. تو انہوں نے 2.5% سود کی شرح کو کم کیا تھا, تو وہ اسی میں سے پیسے لے کر کے سود میں سے وہ لوگوں کو دے دیتے تھے. اگر ان کے ہاں یہ طریقہ درست تھا تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں سے زکات کیوں نہیں کاٹی جاتی تھی, جبکہ اس میں سے زکات کاٹنا زیادہ ضروری تھا, لہذا یہ بات بھی غلط ہے. رہا یہ مسئلہ آپ کا کہ زکات دینے والا آج زکات لینے والا بن جائے گا, تو بھائیو اگر زکات دینے والا کوئی اس پر ایسے حالات اس کے علاوہ بھی تو پیدا ہو جاتے ہیں, کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں معاشرے میں کہ جو پہلے کروڑ پتی تھے آج وہ بالکل کنگلے اور محتاج ہو چکے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اس نے بینک کے ساتھ تو کاروبار نہیں کیا, بینک میں پیسہ نہیں رکھا, اس لیے وہ کنگلا اور محتاج ہوا. تو لہذا جو آدمی چاہتا ہے کہ کنگلا اور محتاج نہ ہو وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ باچ کے اور سارے پیسے جتنے کاروبار میں لگائے ہیں وہ بینک میں رکھ دے تاکہ وہ کنگلا نہ ہو.
یہ تو کوئی اصول اور ضابطہ نہ ہوا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، کہ کبھی جو ہے انسان وہ مطلب کہ حالات ہوتے ہیں، کبھی اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، یہ انسان کی مختلف طریقوں سے آزمائش ہوتی رہتی ہے، لہٰذا یہ سب کے لیے اصول اور ضابطہ نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ کوئی مختلف قسم کے بزنس کر سکتے ہیں، ایسے بزنس موجود ہیں یا ایسی جگہوں پہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پیسہ بالکل محفوظ رہتا ہے اور ان کے اپنے کنٹرول میں رہتا ہے اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی اشتراک نہیں ہوتا اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی. ایسے بیسیوں کام موجود ہیں، اور جو لوگ بھی رزق حلال تلاش کرتے ہیں اور وہ تھوڑے پیسے سے ہی بھلے وہ کاروبار شروع کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی نہیں دیتا، بلکہ وہ ان سے زیادہ پیسے ان کے بڑھ جاتے ہیں، باوقار طریقے سے روزی کماتے ہیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے کہ جب وہ ملازمت کرتے تھے تو ان کی ملازمت میں ان کے معاملات درست نہیں تھے، اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے کاروبار کیا تھوڑے پیسے سے جو ان کو ملا ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے وہ معاملہ خرچ کیا، صرف کیا، سارا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، معاملہ ان کا درست ہو گیا. لہذا یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اعتبار سے ان چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پیسہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ریٹ جو ہے یا اس کی اصل جو قیمت ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو کاروبار میں لگایا جائے. اگر یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کسی کو قرض نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے قرض دیا کسی آدمی کو 6 مہینے کے لیے، تو وہ تو پیسے جو ہیں مطلب کہ اس میں تو پھر وہ ریٹ جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اس کی ویلیو ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے. اگر ویلیو کل کو بڑھ جائے تو پھر اس کا مطلب جس کو قرض دیا اس سے بھی پیسے وصول کیے جا سکتے ہیں. تو بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے پاس امانت رکھیں کہ جی میرا پیسہ امانت ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا، جیسا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ پیسہ کاروبار میں لگائیں. تیسری صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ سود پہ رکھا جائے. چوتھی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو پیسے بطور امانت رکھے جائیں اس پہ بھی آپ زیادہ پیسے نہیں لے سکتے. جو کاروبار میں لگائے جائیں گے پیسے اس کی بھی 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا اس میں منافع ہوگا یا نقصان ہوگا. تو اکثر بینک پاکستان کے جو اس وقت ہیں وہ تو خسارے میں جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہیں، جو بیچ دیے وہ نہیں، تو لہٰذا وہ تو خسارے میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں جو پیسے ان کے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، جو بینک گورنمنٹ قرضہ زائد پیسے ہوتے ہیں وصول کر لیتے ہیں یا ادھر ادھر پیسے مر جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ان کو نفع نقصان ہوتا ہے اس میں تو یہ شریک نہیں ہو رہا، بلکہ ہر آدمی کو انہوں نے فائدہ ہی دینا ہے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے اس نے پیسے کسی بھی اکاؤنٹ میں رکھے ہیں سوائے کرنٹ اکاؤنٹ کے. لہذا یہ طریقہ بھی غلط ہوا. تو باقی رہا یہ سود کا مسئلہ، وہ تو ہے ہی سود کا مسئلہ. یہ سارا جو ضیاء صاحب نے ایک مطلب کہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ بھئی یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے، تو وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا، بظاہر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، حقیقت میں وہ سودی اکاؤنٹ ہی تھا. جیسے زکوٰۃ کا بظاہر نام دیا گیا، حقیقت میں وہ سود ہی میں ہی کمی کا معاملہ تھا. لہذا یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی عقلاً یہ باتیں درست ہیں نہ نقلاً درست ہیں. اللہ عالم السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لسنر بھائی آ جائیے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں اصل میں آفس میں بیٹھا ہوں اس وقت، اور میرے ساتھ 2-3 دوست ہیں، تو وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کا ایک کا سوال ہے جناب کہ وہ ان کا نکاح ہو گیا ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ابھی، تو کیا وہ مطلب تعلقات قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ایک میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، وہ ان کا یہ ہے کہ وہ پہلے سعودی عرب آنے سے پہلے وہ جو تھے وہ شرکیہ عقائد کے حامل تھے، پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی اسی خاندان میں جس جو ان کی طرح قبروں وغیرہ پہ جاتے تھے، منتیں وغیرہ مانتے تھے، تو اب جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنے پرانے کام باتوں سے جو ہے وہ توبہ کر لی ہوئی، اپنے عقائد کو درست کر لیا ہوا ہے، لیکن وہ جس کے بچے کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے تو وہ ابھی تک انہی عقائد کے اوپر قائم ہیں. تو اب جو ان کی بیٹی جو ہے وہ کافی پریشان رہتی ہیں اس معاملے میں، تو اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ یہ تھوڑے معاشرتی مسائل سے ہیں لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے ہماری ذاتی زندگی سے بھی ہے، تو مناسب ہوگا. جی بہت شکریہ، ذرا تفصیل سے جواب دیجئے گا. جزاکم اللہ خیر. جی
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس شخص کا نکاح ہو چکا ہے وہ اس کی بیوی بن چکی ہے اور شرعی طور پر وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شریعت بھی لحاظ رکھتی ہے اور معاشرہ میں بھی
ان چیزوں کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ باضابطہ طور پر رخصتی نہیں ہوئی ہے باوجود اس کے کہ وہ حلال ہو چکی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس طرح سے تعلقات قائم کریں گے تو معاشرہ میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، تو ان چیزوں کا بہرحال لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ رخصتی کر لے، تعلقات قائم کرے، اپنے گھر میں لائے اور لا کر کے اس کے ساتھ جس طرح سے چاہے شرعی طور سے اپنے تعلقات قائم کرے، اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ لہذا رخصتی کا بھی ایک اہم معاملہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے بعد 3 سال بعد رخصتی ہوئی ہے، تو ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ کر کے گئے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی، جو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہے، اور بعض لوگ اس پر خام خواہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ عمر کم ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں بات ثابت ہو چکی ہے کہ 9 سالہ بچی باقاعدہ بالغہ ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ ماں بھی بنی، اور اسی طرح سے 10 سالہ کی تو کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ نابالغہ بچی کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلقات ہی قائم کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ حق زوجیت ادا کیا جاتا ہے، اور یہ سوچ اور فکر ہی بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ایک عامی آدمی بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو اس حدیث پر اس اعتبار سے اعتراض ہے کہ جی اتنی کم عمر میں رخصتی ہوئی اور یہ سارا معاملہ، تو پھر ان کو قرآن پہ بھی اعتراض کرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ واللہ لم یحضن، کہ وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا ہے اور ان کو طلاق دے دی جائے اور ابھی تک ان کو حیض نہ آیا ہو، یعنی نابالغہ عورتیں بچیاں، کہ وہ چھوٹی بچی ہیں۔ اب نابالغہ میں ہر وہ بچی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور نابالغہ ہونے کے اعتبار سے اس کی جو آخری حد ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب پہلے نکاح ہوگا پھر ہی طلاق ہوگی، تو جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو طلاق کب کیسے ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن پر بھی اعتراض ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رخصتی ہوئی، تو رخصتی کا ایک شریعت میں تصور موجود ہے، اور شوہر کا بیوی کو اپنے گھر میں لانا تو بہرحال یہ اس کا ایک شرعی حق بھی ہے بیوی کا کہ اپنے گھر میں اس کو لایا جائے اور وہاں لا کر کے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ اس کے والدین کے ہاں جانا اور یہ سارے معاملات کرنا تو یہ بہرحال مطلب کہ فطرت بھی جو ہے اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی اور اس کی اجازت نہیں دیتی، اور بچی کے لیے بہرحال یہ ساری چیزیں پریشان کن ہوتی ہیں، تو ان معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دین نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے اور دین اسلام ہے ہی فطری دین، تو بہرحال ان باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ باقی رہا مسئلہ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے، بیٹی پریشان ہے اور اس کا عقیدہ شوہر کا وہ شرکیہ ہے اور اس وقت شادی ہوئی، تو بھئی اس کو سمجھایا جائے شوہر کو اور اس کو رابط دی جائے، بتایا جائے، اگر وہ اس کے باوجود اپنے ان عقائد اور نظریات پر ڈٹا رہتا ہے اور جم جاتا ہے اور وہ مہادرائی کرتا ہے اور پھر وہ ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور واضح طور پر، تو پھر شرعی طور پر اس سے جو ہے کھلا لیا جائے گا اور اس کو بچی کو الگ کروایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے بننے کے بعد کسی اور جگہ اس کی شادی کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ میرا جواب جو ہے یہ بہت ہی تلخ ہے اور بہت کڑوا ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کو لگے جس کی بچی کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت جو ہے وہ جو بات کہتی ہے اسی کے سب پابند ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی معاملہ تھا، آپ کو بھی یہ تکالیف پہنچی ہیں کہ جن کی نکاح اور شادی جو ہے اسلام سے پہلے ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کا معاملہ ہوا، آپ کے پاس آئیں اور پھر یہ معاملہ ہوا، لیکن وہ بعد میں اسلام لے آئے آپ کے داماد، تو پھر بچیوں کو اسی نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے پاس لوٹا دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ آخرت بچانے کا مسئلہ ہے، یہ دنیاوی ناک کا اور عزت و آبرو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آخرت سنوارنے کا اور بچی کو جہنم سے بچانے کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے، کیونکہ بچی جو ہے وہ کمزور ہوا کرتی ہے، وہ شوہر کے تابع داری اور فرمانداری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کر لے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے بھی کل کو قیامت کے دن پریشانی کھڑی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ملک بھائی اب آپ کی باری ہے، چلیے آ جائیے ان شاء اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ سوال آیا تھا مجھے ایک، اور سوال پڑھ کر جس طرح آتے ہیں میں اسی طرح پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی حق زوجیت ادا نہیں کرتی ہو یا کوئی خاص مدت تک ادا نہیں کی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. آگے کسی کا ہے شیخ صاحب؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے وہ بیوی حق زوجیت ادا کرنے کے اہل نہیں ہے, کوئی بیماری ہے یا اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا لحاظ اور پاس رکھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے. اور جس طرح سے مرد کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو اس کی حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ رب سکتی ہے, تو اسی طرح بات کا پابند ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے اور حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے, تو یہ عورت بہت بڑی مجرمہ ہے اور گناہگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حق زوجیت کے لیے بلاتا ہے اور وہ اس کی تابعداری نہیں کرتی اور شوہر اس پہ ناراض ہوتا ہے, تو ساری رات فرشتے اس پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا لعنتیں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے, اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے. اور یہ بات بھی مسلمہ ہے, سب کے نزدیک طے شدہ قاعدہ ہے کہ جس پہ لعنت کی جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوا کرتا ہے, لہذا یہ عورت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے تو اس کا شوہر اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے اسے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ روٹیوں کو چھوڑ کر کے طور پر اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کی تابعداری کرے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے تنور میں روٹیوں کی, تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے مثال دی ہے. آپ نے شاید یہ بیرون ملک میں تو مشاہدہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہاں پر جو ہے ایسا روٹی پکانے کا شاید سلسلہ نہ ہو, بازار سے ہی روٹیاں عمومی طور پر لے آتے ہیں بطور خلیج وغیرہ میں, لیکن ہمارے ممالک میں یا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سلسلہ موجود تھا کہ روٹیاں عورتیں گھر میں پکاتی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت نے روٹی توے پر ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ایک طرف روٹی جلنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے یا وہ کسی جگہ پہ گر جاتا ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو جا کے بعد میں سنبھالوں گی, سب سے پہلے روٹی جلنے سے بچا لوں. یہ فطری طور پہ عورت ایسا کرتی ہے اور بچہ روتا رہتا ہے, حالانکہ ویسے عام حالات میں وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی کہ ماں کی ممتا کا تقاضا ہے. لیکن اس معاملے میں کہ روٹی کی اس کے نظر میں اہمیت ہے کہ میں نے ایک روٹی پکائی ہے, اس کی محنت کی ہے, وہ روٹی جل جائے گی پھر وہ مطلب کہ سارا وہ ایک خاص تصور ہے جس کی تفصیلات میرا خیال میرے اس اشارے سے ہی سمجھ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے کے کہا کہ ایسی حالت میں بھی, یعنی اس کو یہ روٹیاں جلتی ہوئی یا جلنے کا خدشہ ہے, یہ چھوڑ کر جانا پسند نہیں ہے, وہ نہیں جائے گی, فطری طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ وہ روٹیاں لگی ہوئی ہیں تو ان کو چھوڑ کے ہی چلی جائے, یعنی روٹیاں جلتی ہیں تو جل جائیں, یہ اس کی محنت ہے کہ اس نے آٹا گوندا, آٹا گوندنے کے بعد اس نے آگ جلائی ہے, تنور مطلب کہ اچھی طرح سے گرم ہوا ہے, پھر اس نے روٹیاں لگائی ہیں پیڑے کر کے, ٹائم صرف ہوا پھر روٹیاں لگا کے اب بالکل تیار ہے کہ روٹیاں اتار لے تو دو چار پانچ منٹ کی بات ہے. تو کہا کہ اس کا بھی انتظار نہ کرے بلکہ وہ روٹیاں اسی طرح سے چھوڑ کر کے جا کے شوہر کی خواہش کو پورا کرے. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا, اگر کوئی عورت ایسا معاملہ مدت تک ایسا ہی کرتی ہے اور کافی ٹائم گزر جاتا ہے دو چار پانچ مہینے اور وہ شوہر کی اس معاملے میں اطاعت و فرمانداری نہیں کرتی, حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس کو وہ دیکھ لے کہ اس سے پوچھے کہ بھی آپ نے میرے گھر میں آباد رہنا نہیں رہنا, پوچھ لے نہیں تو پھر وہ دوسری شادی کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے, یہی صورتیں ہوں گی کیونکہ اس کے بعد کوئی اور حل نہیں ہے. تو وہ گھر میں آباد رہنا تابعداری فرمانداری کرے گی, اگر وہ آباد نہیں رہنا چاہتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخالفت کرے گی, نافرمانی کرے گی, اپنے اس رویے پہ قائم رہے گی, جس کا نتیجہ یہی نکلے گا گھر برباد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ کتاب و سنت کی پابندی کرے.